الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين أنيس الغريبين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف فانصب الى قدره ما شئت من عزم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی توفیق اور اس کے حبیب الحبیب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصی عنایات کے صدقے اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ شرف مرحمت فرمایا کہ خلیفہ صوم حضور سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے اس مبارک مناقب اور فضائل و خصائل کو ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہونے کی اللہ رب العالمین جل مجدہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ یقیناً ان برگزیدہ ہستیوں کے لیے ایک نشست اور ایک محفل، ان کی شخصیت مبارکہ اور ان کے کمالات کو بیان کرنے کے لیے محیط نہیں ہے، لیکن تسلسل کے ساتھ الحمدللہ جہاں اہل سنت و جماعت ترتیب خلافت پر اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ امت میں سب سے افضل شخصیت بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم ہے، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، اور پھر سیدنا مولائے کائنات ہے، پھر امام حسن مجتبیٰ ہیں، تو جس طرح اس ترتیب کے ساتھ اہل سنت و جماعت خلفاء راشدین کی ترتیب کا نظریہ رکھتے ہیں تو الحمدللہ اپنی زندگی میں اس نظریات اور اس عقیدے کے اظہار کا موقع بھی اللہ ہمیں مرحمت فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب کے مخلصین محبین اور باوفا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ذکر کے لیے میں اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ عظیم برگزیدہ شخصیت ہیں کہ جن کے فضائل و مناقب اور جن کے خصائل کو ذکر کرنا یقیناً ایک نشست اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کی طبیعت مبارکہ کے اندر، آپ کی سرشت میں وہ باطنی کمالات رکھے ہیں جو بیان سے اور بیان ذکر سے باہر ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فطرت کے اندر آپ کی طبیعت میں وہ مبارک جوہر رکھے ہیں، وہ کمال رکھے ہیں کہ جن کمالات کی بنا پر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا، اور اتنے اہم ذمہ داری کے لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتھ آپ کے مخلصین صحابہ اور آپ کی احادیث اور آپ سے دین متین کو سیکھنے کے حوالے سے یہ شرف اور یہ مقام ان کو عطا ہوا۔ سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کی ذات مبارکہ کا جو ایک جوہر ہے اور جو کمال ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ایک بہت بڑا وصف ہے حیا، اور آپ کا لقب ہے کامل الحیا. آپ کو آپ کی صفت جو بہت زیادہ آپ کی باطنی کمالات کے اندر ممتاز ہے اس میں حیا کا بس بہت بنیادی طور پر ذکر کیا جاتا ہے. اگر اس حیا کے لفظ ہی کو اگر ہم لے کر فلسفہ اخلاق کے اندر گفتگو کریں تو پوری تقریر پھر اسی پر ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین جل مجدہ نے اس پر میں اختصار کے ساتھ صرف چند جملے عرض کرتا ہوں پھر اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں. اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے قرب کا درجہ عطا فرمایا تو ان کی طبیعتوں کو پہلے ہی پاک اور پارسا رکھا. ہاں مرور زمانہ کے اعتبار سے حالات کے اعتبار سے اگر ان کی فطرت سلیمہ پر اگر حالات کی گرد پڑ گئی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر اس کی نورانیت اور اس کی روشنی سے وہ تمام گرد پاک ہو گئی. اس طرح کہ کل آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے حوالے سے یہ گفتگو سماعت کی. درود پاک پڑھیے گا. ٹانگیں نیچے کرو, ٹانگوں پر ٹانگیں نہ رکھیں, ٹانگیں نیچے کرو, ٹانگیں نیچے کرو. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ, توجہ نہیں رکھیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ وہ باطنی کمالات یعنی اگر آپ چاروں خلفاء کو دیکھیں تو ان کے اندر قبل اسلام بھی جو انسان کے اخلاقی کمالات کے جواہر ہیں وہ موجود ہیں. اور اخلاق خلق کی جمع ہے. خلق کو آپ یوں سمجھیے کہ انسان کی باطنی وہ اچھائیاں جو طبیعتاً اس کے اندر موجود ہو جس کے اظہار کے لیے اس کو تکلف کرنا نہ پڑے. تکلف سے مراد یہ ہے کہ اس کو جبر نہ کرنا پڑے, یعنی جی نہیں چاہ رہا پھر بھی ہنسنا, جی نہیں بھوک نہیں ہے پھر بھی کھانا, تو اس کو کہتے ہیں تکلف. ایک مثال کے تحت میں اس کی تعریف نہیں اس کی مثال سے واضح کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ آنکھ بند کر لیں اور میں کہوں آپ آنکھ کھولیں تو آپ نے اگر آنکھ کھولی اور آپ کو نظر آنے لگا تو اس میں آپ کو کوئی تکلف کی ضرورت نہیں, آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے. تو لہذا جو عمل اور جو اچھائی یا برائی انسان سے بلا تکلف خود ہی سرزد ہو جائے تو اسی کو اخلاق خیر اخلاق شر کہا جاتا ہے. اگر اچھی بات صادر ہوئی تو اس کو اخلاق خیر کہتے ہیں, خلق خیر, اور اگر بری بات صادر ہوئی تو پھر اسے شر کہتے ہیں. تو انسان کی طبیعت کے اندر یہ جواہر موجود ہیں, یعنی بغیر ارادے کے ان چیزوں کا صدور ہو جانا, بغیر ارادے کے وہ چیزیں ظاہر ہو جانا. آنکھ جس طرح کھلی تو نظر آنے لگا, آواز جس طرح کانوں تک پہنچی تو پھر سنے, سننے کی طاقت انسان کے اندر ہے تو پھر وہ چیز اسے سنی جانے لگی. تو لہٰذا یہ بلا تکلف جو چیز سرزد ہوتی ہے اصل میں اسی کو اخلاق کہتے ہیں, اسی کو خلق کہتے ہیں, اسی کا نام اخلاق ہے. بناوٹ اور چیز ہے, تصنع اور چیز ہے, ڈرامہ اور چیز ہے, اخلاق اور چیز ہے. اخلاق وہ چیز ہے جس طرح میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ طبیعتاً وہ چیز ثابت ہو جائے. جی اس عمل کے پیچھے رغبت اور جذبہ موجود, اس کو یوں سمجھیں آپ, اس عمل کے پیچھے رغبت اور جذبہ موجود ہو تو جو عمل اپنے پیچھے جذبہ رکھتا ہے اسی کو خلق کہتے ہیں. اگر وہ اچھی بات ہے تو اخلاق خیر ہے, اخلاق حسنہ کہلائیں گے, اور اگر بری بات ہے تو اخلاق رذیلہ خبیثہ اور شر والے کہلائیں گے. لیکن کچھ بھی ہو انسان سے جو چیز صادر ہو وہ اگر خام خواہ ہو تو اسے اخلاق نہیں کہتے, جو جذبے کے ساتھ صادر ہو اسے اخلاق. تو انسان کے اندر اللہ رب العالمین نے دو چیزوں کو رکھا ہے, یہ ذرا معائنہ کریں اور اپنی تشخیص کریں آپ. قرآن کا موضوع بھی انسان ہے نا, تو انسان اپنے آپ انسان صرف ظاہر خد و خال کا نام نہیں, اندر کی کیفیات کا بھی نام ہے. روح اور جسم کے مجموعے کا نام انسان ہے, ظاہر اور باطن کے مجموعے کا نام انسان ہے. تو لہذا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی طبیعتوں میں اتریں, اپنے اندر اتریں اور اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کریں تو علم نفسیات کے ماہرین دو باتیں کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اللہ نے دو قدرتیں بنیادی طور پر رکھی ہیں. کتنی؟ دو قوت. اس کو میں بہت سمیٹ رہا ہوں, یہ بہت نفیس پاکیزہ اور علمی گفتگو ہے, اس کے لیے مستقل ایک موضوع ہونا چاہیے. لیکن میں سید عثمان غنی کے اس وصف کو ذکر کرنے کے لیے آپ کی توجہ یہاں پر لے کر آ رہا ہوں. ذرا توجہ رکھیے, جس طرح آپ اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے داڑھی پر کنگھی مار لیتے ہیں, چہرے کو دھو لیتے ہیں, امامہ پہن لیتے ہیں, ٹوپی پہن لیتے ہیں, بال بنا لیتے ہیں, اچھا لباس پہن لیتے ہیں, تو جس طرح یہ آپ کے ظاہر کا تقاضا ہے, ظاہر کا مطالبہ ہے, اس طرح کچھ آپ کے باطن کے بھی مطالبے ہیں. کبھی آپ خاموش ہوتے ہیں تو اندر سے آواز شروع ہو جاتی ہے. انسان اندر کی بہت سی چیزوں کی طرف راغب ہو کر اپنے ظاہر کو اس کا ترجمان بناتا ہے. انسان کو جو چیز اندر سے اچھی لگ رہی ہوتی تو آنکھ اسی کو دیکھنا چاہتی ہے. انسان کو اندر سے جو طلب ہوتی ہے تو منہ وہی بولنا چاہتا ہے. تو لہذا مطلب یہ کہ انسان کے اگر آپ اپنے اندر اتریں گے تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے صفات حسنہ آپ کو پتا چلیں گے کہ درجنوں لاکھوں کروڑوں لوگ تھے لیکن ان چار ہی کو کیوں قریب کیا گیا. یہ مکمل ایک الگ موضوع ہے, وقت ہمارے پاس نہیں ہے, یہ تو نو روزہ پروگرام ہے, وقت نہیں ہے, ورنہ تو صرف خلافت جن کو دی گئی ان کے اندر کیا اوصاف تھے اور خلافت کے شرائط کیا تھے, ان کا نبی کی طبیعت کے ساتھ ان کی طبیعت میں ہم آہنگی کیا تھی, مزاج میں ہم آہنگی کیا تھی, یہ کیا بات تھی کہ جو حضرت عمر سوچتے تھے ویسی آیت اترتی تھی, تو یہ طبیعت کی پاکیزگی کیا تھی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا لیکن اللہ نے مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا, یہ باطنی کیا صفائی ہے جس کی بنا پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان صحابہ کی خود منقبت کو ذکر فرمایا اور شان کو بیان فرمایا. اب ذرا دیکھیے آپ, میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, جس طرح ظاہر کے تقاضے ہیں نا اس طرح باطن کے تقاضے, اس طرح باطن کے تقاضے. درود پاک پڑھیے, ادھر دھواں کہیں لگایا کیا, بند کریں, درود پاک پڑھیے, صلاۃ و سلام علیک یا رسول. یہ عود کا اگر دھواں کہیں لگایا تو ذرا اس کو بند کر دیں. اللہم صلی علی محمد بارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول. معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ انسان کے کچھ ظاہری تقاضے ہوتے ہیں, کچھ باطنی تقاضے ہوتے ہیں. تو ظاہری تقاضے جس کی ایک مثال میں نے پیش کر دی, باطنی تقاضے یہ ہے کہ انسان کے اندر دو قوتیں اللہ نے رکھی ہیں, ایک عقل کی قوت ہے, ایک شہوت کی قوت ہے. ایک عقل ہے اور ایک شہوت ہے, یہ انسان کو پرکھنے کا ایک آسان طریقہ. اور میں نے پہلے عرض کیا ایک تفصیلی موضوع آئی, جو اس علم کے ماہرین اگر مجھے براہ راست سن رہے ہیں تو میں ان سے مؤدبانہ طور پر معذرت چاہوں گا کہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے فقیر اس کا مطالعہ کر چکا ہے, لیکن یہاں پر اختصار کے ساتھ میں اس بات کو صرف عرض کرنے کے لیے اس کو سمیٹ رہا ہوں. تو لہذا جس طرف آپ کی توجہ ہو اس طرف میں آ کر گفتگو کر سکتا ہوں, لیکن سارا موضوع اس طرف آ جائے گا. تو میں ان دوستوں کے حوالے سے تاکہ اس سے ہمارے اندر عملی جذبہ پیدا ہو, لہذا میں اس کو اختصار کر کے اس کی سمری بیان کر رہا ہوں, ایک اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. انسان کے اندر اللہ نے بنیادی طور پر دو قوت رکھی ہے, ایک عقل کی اور ایک شہوت کی. ایک عقل کی اور ایک شہوت کی. انسان کی طبیعت ان دونوں کے درمیان گھومتی ہے, انسان کا ارادہ ان دونوں کے درمیان گھومتا ہے. ایک طرف عقل کی قوت ہے, ایک طرف شہوت کی قوت ہے. اگر طبیعت عقل کے تابع ہو جائے, اگر طبیعت اور ارادہ عقل کے تابع ہو جائے تو پھر اس کو حکمت کہتے ہیں. پھر اس حکمت کی آگے اور یہ شجاعت, یہ ساری چیزیں جو ہے یہ حکمت کی قسمیں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, سعادت کے اعتبار سے. تو حکمت جس کو کہتے ہیں کہ انسان بالکل صاحب الرائے درست فیصلہ کرے جب ارادہ عقل کے تابع ہو جاتا ہے. یہ تفصیل ہے کہ عقل کے تابع کس طرح ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. تو ارادہ اگر عقل کے تابع ہو جائے تو پھر اس کو حکمت کہتے ہیں, اور ارادہ اگر اور انسانی شہوانی طاقتیں یہ اگر عقل کے تابع ہو جائے تو پھر اس کو عفت کہتے ہیں, اس کو پارسائی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پارسائی. اسی طرح آپ سمجھیے کہ انسان کو جو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, یعنی طبیعت جب اعتدال پر آتی ہے, توازن پر آتی ہے, بیلنس ہو جاتی ہے, تو پھر اس سے چند چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جو اس کے اصل خصائل ہیں. اس لیے کہ جب غصہ بہت زیادہ آئے اس میں اگر اعتدال ہو تو پھر اس کو شجاعت کہتے ہیں, اور اگر اعتدال نہ ہو تو اس کو پاگل بن کہتے ہیں. غصہ اگر اعتدال پر رہتا ہے تو اس کو بہادری کہتے ہیں, شجاعت کہتے ہیں. سخاوت اگر گویا کہ جذبہ خیر اگر بڑھ جائے اور وہ اعتدال پر آ جائے تو اس کو سخاوت اور جوادیت کہتے ہیں, اور اگر وہ اعتدال پر نہ رہے تو پھر اس کو فضول خرچی, افراط و تفریط کہتے ہیں. اسی طرح طبیعت جب اعتدال اور توازن پر آ جاتی ہے تو اس کو حکمت کہتے ہیں. اور یوں سمجھیے کہ انسان کی خواہشات, جو شہوات ہیں, جو اس کی طلب ہے, جو اس کی لذات ہیں, جب وہ عقل اور حکمت کے تابع آ جاتی ہے, جب وہ حکمت کے تابع ہو جاتی ہے تو پھر ایک صفت انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے, وہ ہے پرہیزگاری کی, شرم کی اور عفت کی. عفت کی. اب اس کو میں آسان کرتا ہوں. ایک اور چیز, حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ کا ایک وصف تھا, حیا. کیا وصف تھا؟ اب یہ حیا کتنا بڑا وصف ہے, آپ دیکھیے حیا جو ہے یہ کتنا بڑا وصف ہے. میں انشاءاللہ حضرت امام حسن پر بھی جب بولوں گا انشاءاللہ العزیز تو اسی پر ہم گفتگو کریں گے, لیکن آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ ارضاہ کی شان جلالت, اور اس حوالے سے ان کی شان جلالت اور شان خیر کے حوالے سے جو اگر اس کو ہم علم نفسیات میں لے جا کر دیکھیں کہ آپ سے آخر حیا کا اتنا صدور کیوں ہوتا، شرم کا اتنا صدور کیوں ہوتا، تو اس کے بارے میں امام غزالی اور تمام اسلامی فلسفہ اخلاق کو بھی مرتب کرنے والے ایک بات لکھتے ہیں کہ انسان کی طبیعت میں اللہ نے ایک قوت کو ودیت کیا ہے، اللہ نے ایک قوت، ایک طاقت انسان کے اندر رکھی ہے، اللہ نے ایک قوت یعنی کئی قوتیں رکھی ہیں، لیکن اس کو ذرا سمجھیں آپ، اللہ نے ایک قوت انسان کے اندر رکھی ہے، اور وہ قوت کیسی ہے؟ وہ دیگر قوتوں سے ممتاز ہے. اس کا کام کیا ہے؟ کہ انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی قوت رکھی ہے جس سے انسان خیر کا اقدام کرتا ہے. وہ ایسی قوت جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی ہے جو انسان کو خیر کی طرف ابھارتی ہے، خیر کے اقداموں کی طرف بڑھاتی ہے، اور شر سے بچنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا کرتی ہے، خیر کی طرف اٹھاتی ہے اور شر اور برائی کے بارے میں اسے متنبہ کرتی ہے، اس کو برنگیختہ کرتی ہے، تیار کرتی ہے، اس کو مشورہ دیتی ہے. تو وہ قوت جو خیر کی طرف ابھارے، وہ قوت جو انسان کو نیکی کی طرف ابھارے، خیر کی طرف ابھارے اور شر کی برائیاں بتا کر اس کو روکے، تو فرمایا کہ جو قوت انسان کو خیر کی طرف ابھارتی ہے اور شر سے روکتی نہیں، روکنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے، اس قوت اور اس ملکے کا نام حیا ہے. اس قوت کو کہتے ہیں حیا. حیا نیکیوں کی بنیاد ہے، بیج ہے، بیج تخم ہے. اگر عبادت کے اندر یہ نہیں ہوا تو سارا بیکار ہے. اور یہ اصل وہ چیز ہے جو حکمت کے تابع ہو کر سب سے پہلے ظاہر ہوتی ہے، اور انسان کی عقل جب عقل سلیم بنتی ہے، عقل سلیمہ ہو جاتی ہے، طبیعت اس کی فطرت سلیم ہو جاتی ہے، تو اس وقت جو چیز اس سے ظاہر ہوتی ہے اس کے اندر نیکی کے کام کے جذبے بڑھتے ہیں. توجہ رکھوں گا، چاہوں گا آپ کی، کہ نیکی کے جذبے بڑھتے ہیں. انسان کس لیے پیدا کیا گیا؟ تو اندر کی طبیعت خود اسے ڈائریکشن دیتی ہے، کیونکہ انسان کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے. تو اس کی ہدایت کے دو طریقے خدا نے رکھے ہیں، ایک اندر سے طریقہ خدا نے ضمیر کا رکھا ہے، عقل کا رکھا ہے، فطرت کا رکھا ہے. تین نمائندے اندر ہیں. فطرت خدا کی طرف بلاتی ہے، ضمیر حق و باطل میں تمیز دلاتا ہے، عقل تمیز کرواتی ہے، فیصلہ کرواتی ہے. یہ تین قوتیں انسان کے اندر ہیں. اس لیے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی اگر کسی جزیرے میں پیدا ہو اور اس تک اسلام کی بات نہ پہنچی ہو اور وہ مر جائے تو کیا اس سے دین کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ تو فرمایا اگر اس نے شرک نہیں کیا، اس نے اگر شرک نہیں کیا، کفر کے کام نہیں کیے، نافرمانی یعنی شرک کی بنیاد پر اگر اس نے نافرمانی نہیں کی تو وہ جنت میں جائے گا، اس لیے کہ وہ اپنی فطرت سلیم پر ہے. لیکن اگر اس نے شرک کا ارتکاب کیا تو شرک کی دعوت فطرت نہیں دیتی تھی. تو لہذا پوچھا گیا کہ جناب اس سے سوال جواب کیوں ہوگا؟ کیا سوال جواب اس لیے ہوگا کہ اس کے پاس بھلے رسول نہیں پہنچا، کتاب نہیں پہنچی. رسول باہر سے اگر نہیں آیا تو کیا ہوا؟ اندر تو نمائندے موجود تھے، ضمیر کی صورت میں موجود تھے، فطرت کی صورت میں موجود تھے، عقل سلیم کی صورت میں موجود تھے. انسان اسی سے غور و طلب کر کے اپنی منزل مقصود کو استوار کر سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم بالا کرم ہے کہ اگر حالات کے اعتبار سے اور نادانی کی بنا پر فطرت کے چہرے پر اگر گرد آ جائے اور جو ضمیر ہے وہ دم توڑنے لگے تو اللہ رب العالمین کا یہ کرم ہوتا ہے اس قوم پر جسے نبی بھیجتا ہے کہ نبی باہر سے آ کر اندر کے جواہر کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے. اس لیے بظاہر زبان کلمہ پڑھ رہی ہوتی ہے، نبی زبان پر توجہ نہیں کرتا، نبی ان لطائف پر توجہ کرتا ہے، دل پر توجہ کرتا ہے، فطرت پر توجہ کرتا ہے، ضمیر پر توجہ کرتا ہے، عقل پر توجہ کرتا ہے. اس لیے کہ جس طرح نبی نمائندہ ہے اس طرح یہ تین نمائندے ہیں. جب وہ تین نمائندے فیل ہو جاتے ہیں تو ان کو زندہ کرنے کے لیے نبی کو بھیجا جاتا ہے، نبی ان تین نمائندوں کو زندہ کرتا ہے تو پھر کلمے کی آواز اندر سے آتی ہے. تو یہ ہے وہ رب کا سلسلہ تصوف کے اندر جو مرشد کی خدمت میں بیٹھ کر مرشد کی جذبات کو بھڑکاتا ہے، اور یہ تلقین کے ذریعے ہوتا ہے، یہ تلقین کے ذریعے ہوتا ہے، یہ بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے. اچھی چیز کی اچھائی کو بیان کرنا اور جس کا ظرف و استعداد اور کیپیسٹی جس اعتبار سے ہے اس اعتبار سے اس کو موٹیویٹ کرنا، اس کو تیار کرنا، تو یہ گرد ختم کرنے کی چیز ہے. اور اپنی صحبت میں بٹھا کر خیر کی بنیادی وجہ اس کو بتانا، خیر کیوں ضروری ہے، اچھا بننا کیوں ضروری ہے، عقلی اور نقلی طور پر اس کو مطمئن کرنا، تو یہ وہ مرشد کی تاثیر ہوتی ہے جس کی بنا پر اگر وہ گوشہ مردار بھی ہو چکا ہو تو اس تاثیر کو قبول کر کے، کیونکہ وہ اس کی روح تھی، پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے. لیکن حضرات صحابہ کرام وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے اندر یہ بہت حد تک زندہ تھا، بہت حد تک زندہ تھا. بالخصوص خلفاء کی بات کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا لطیفہ باطن تو بالکل روشن تھا،
کہ آپ نے 38 سال کی عمر میں ایمان لایا ہے, اور 38 سال کی عمر یعنی جب سے پیدا ہوئے 38 سال کی عمر تک پہنچے, مشرکین کے ماحول میں رہے, باپ بھی بتوں کو پوچھتا تھا لیکن حضرت ابوبکر نے کبھی شرک نہیں کیا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ فطرت اندر سے بالکل سلامت ہے, بالکل سلامت ہے, شراب نہیں پیا. یہی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام ہے. سیدنا عثمان غنی کے لطائف اندر سے اتنے روشن ہے کہ زمانے جاہلیت میں رہے زنا کبھی نہیں کیا, بد اخلاقی بے حیائی کے کام کبھی نہیں کیے, کوئی تعلیم پہنچی بھی نہیں ہے, کوئی تعلیم بولیے پہنچی بھی نہیں ہے, نبی نے اظہار نبوت کیا بھی نہیں ہے لیکن بدکاری ان سے صادر نہیں ہو رہی ہے, بے حیائی صادر نہیں ہو رہی ہے. قریش مکہ جو ننگا طواف کرتے تھے, کپڑے اتار کر کعبے کا ننگا طواف کرتے تھے, سیدنا عثمان غنی کو اس سے بھی شرم آتی تھی, اور اسلام لانے سے پہلے بھی لوگ حضرت عثمان غنی کو حیا اور شرم کے نام سے یاد کرتے تھے. وہ کہتے تھے یہ عجیب آدمی ہے, اس کی خصلتیں کیسی, یہ کیسی حرکت کرتا ہے, یہ ہمارے قریب کیوں نہیں آتا, یہ ہماری طرح عادتیں کیوں نہیں استعمال کرتا, یہ شراب کیوں نہیں پیتا, یہ زنا کیوں نہیں کرتا, یہ کپڑے اتار کر برہنہ ہو کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کیوں نہیں کرتا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں جنہیں نبی پاک خاتم النبیین اور آخری امت کے لیے نبی کے خاص نمائندے کے طور پر چننا تھا, تو اللہ نے زمانے جاہلیت میں ان کے لطائف بھی روشن رکھے تھے, بس ایک نگاہ مصطفیٰ کا کرن چاہیے تھا, وہ ملا اور وہ دار اسلام میں. تو یہ تاثیر جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرحمت فرمائی. اب آپ دیکھیے کہ علماء نے لکھا کہ حیا وہ ملکہ ہے کہ جس کے ذریعے خیر کی طرف طبیعت اٹھتی ہے, خیر کی طرف طبیعت. تقوی کے اندر اگر حیا نہ ہو تو تقوی بیکار ہو جائے گا, نماز میں اگر حیا نہ ہو تو نماز بیکار ہو جائے گی. اس لیے علماء نے لکھا کہ پس خیر بہترین علامات, خیر کی بہترین علامات حیا اور شرم ہے, اور شر کی بدترین علامات بے حیائی ہے. جس آدمی میں بے حیائی آ جائے بس اس کی گھنٹی بجنا شروع ہو جاتی ہے کہ بس ایمان کی فکر کر اب, کیونکہ اب وہ الیاذ باللہ اس کا گراف گر رہا ہے. بے حیائی اگر اندر آ جائے تو بے حیائی یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہوتا ہے. بے حیائی یہی نہیں کہ بندہ بے حیائی رنگ لے لیا کر لے اور بات ختم ہو جائے, نہ, بے حیائی ایک واضح الارم اندر سے بجتا ہے کہ اگر بے حیائی کی عادت انسان کے اندر آ جائے تو پھر یہ ایمان کو ختم کر کے چھوڑتی ہے, معاذ اللہ. تو لہذا بے حیائی پیدا ہو گئی تو شر بڑھنا شروع ہو گیا. اس کو اگر روک لیا نیک صحبت کے ذریعے, نیک تلقین کے ذریعے, اپنے ماحول اپنے گیدرنگ کو چینج کرنا شروع کریں, گفتگو کو چینج کرنا شروع کریں, عادتوں کے لیے جس صحبت میں بیٹھ کر آپ کی عادتیں خراب ہو رہی ہیں, جس چیز کو سن کر عادتیں خراب ہو رہی ہیں, ماں بہن بیٹیوں میں تمیز نہیں رہ رہی ہے, بے پردگی عام ہو رہی ہے, تو جہاں بے حیائی آ جائے اس وقت ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں, رسول اللہ نے فرمایا کہ حیا ایمان کا شعبہ ہے, حیا ایمان کی اصل ہے, حیا ایمان کی. اس لیے علماء نے لکھا, حضرت سیدنا امام غزالی بھی لکھتے ہیں, یہ معائنہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے کہ جس شخص میں یہ فضیلت یعنی حیا, توجہ سنیے, جس شخص کے اندر یہ فضیلت یعنی حیا جس درجہ کم ہوگی اس سے نیکی کا کام اتنا کم ہوگا. یہ ازما لیں آپ, جس میں حیا, اب حیا دو چیز کی ہوتی ہے, ایک عمل کی ایک عقیدے کی, ایک عمل کی اور ایک عقیدے کی, ٹھیک ہے. یہ بد مذہبوں کے ساتھ لڑ جانا, ان سے بھڑ جانا, یہ عقیدے کی حیا ہوتی ہے کہ نہیں یہ میرے محبوب کے خلاف کیسے بات کرے گا, یہ میرے محبوب کے خلاف بکواس کیسے کرے گا. تو یہ عقیدے کی حیا ہے, یہ عقیدے کی غیرت ہے, جس میں یہ حیا جتنی بڑھے گی وہ حق بولتا رہے گا, یہاں تک کہ جان دے دے گا, ٹھیک ہے. اسی طرح عمل کی حیا یہ ہے کہ ادھر مؤذن کہہ رہا صلاۃ خیر من النوم اور یہ بے شرموں کی طرح لیٹا ہوا ہے, تو بے شرم ہو چکا ہے, حیا چلی گئی ہے, اسی لیے اٹھتا نہیں ہے. ورنہ اگر اس کے اندر حیا ہو اور رب سے ملنے کا پاس ہو تو پھر بستر اس کو کانٹا لگے گا. اس میں عملی حیا جتنی بڑھے گی اتنا یہ سردی کی رات میں کھڑا ہو کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے رب کے پاس پہنچے گا. تو یہ بنیادی چیز ذرا یاد رکھیں, حیا اگر کم ہوتی ہے خدا نخواستہ تو پھر میرے دوستو حیا کم ہونے سے عمل خیر کم ہوتا ہے, اور حیا بڑھنے سے نیکی بڑھ جاتی ہے, اور حضرت عثمان کامل الحیا ہے. عثمان غنی اتنے بڑے تصوف اور طریقت کے منصب پر فائز ہیں کہ آپ کے اندر وہ گوشہ روشن ہی نہیں, اتنا دراز ہے کہ اس کا لحاظ اللہ کا رسول خود کرتا ہے. اور میں نے ابھی آپ کے لیے بنیاد باندھی, ذرا توجہ رکھیے گا کہ حیا وہ چیز ہے کہ جب یہ جتنی بڑھے گی وہ اتنا پرہیزگار ہوگا. بولیے سبحان اللہ. جو جتنی بڑھے گی حیا احساس پیدا کرتا, حیا غیرت پیدا کرتا ہے, حیا اپنے محبوب کے لیے انفرادیت اور جانبداری کو پیدا کرتا ہے، اور جانبداری ہی کا نام غیرت ہے، جانبداری ہی کا نام حیا ہے۔ نہیں، ان کو جو اچھا لگے گا وہی کروں گا، ان کو جو پسند ہے وہی کروں گا۔ تو یہ جانبداری جو چیز ہے، یہ جو پیدا کرتی ہے، یہ حیا ہے۔ کبھی جانبداری بری ہے، کبھی جانبداری اچھی ہے۔ اگر اللہ اس کے رسول کی جانب مکمل طبیعت جانبداری کر دے تو بڑا متقی ہو جاتا ہے۔ اور یقیناً شریعت جانبداری سکھاتی ہے، محبت کرو اللہ کے لیے، دشمنی کرو اللہ کے لیے، ہر چیز کو لو اللہ کے لیے، ہر چیز کو چھوڑو اللہ کے لیے، تو یہ جانبداری پیدا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جانبداری اس محاورے میں نہیں جو ہمارے عرف میں کہا جاتا ہے، اس سے ہٹ کر جو اس کے حقیقی معنی میں، یعنی انہی کی ترجمانی، انہی کی پسند، جو ان کی رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ جس طرح غلام اپنے آقا کے پاس اگر کام کرتا ہے تو اسے مقصود اجر اور تنخواہ سے نہیں ہوتا، اسے مقصود اپنے آقا کی رضا ہوتی ہے۔ تو لہذا جو غلام جس طرح ہو، تو جانبداری وفاداری کا ایک دوسرا نام ہے جانبداری۔ ہمارے وہاں کیونکہ حوس بڑھ گئی ہے تو ہم جانبداری کو خراب معنی میں لیتے ہیں، لیکن یہ وفاداری کا ایک دوسرا شعبہ ہے، وفاداری کی ایک صفت ہے، وفاداری کی ایک اور علامت ہے۔ تو لہذا حیا وہ چیز ہے کہ جس میں آ جائے تو اس میں اپنے محبوب کے لیے جانبداری بڑھ جاتی ہے، حیا بڑھ جاتی ہے، پھر وہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے جو اس کا محبوب پسند کرتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں تقوی کے بارے میں ایک تعریف کی گئی ہے، تقوی کے کئی معنی، تقوی بولیے، تقوی کے کئی معنی کیے گئے۔ تقوی بنیاد ہے، ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، میں نے صدیق اکبر کے یوم پر بھی کہا، اللہ رب العالمین جل مجدہ نے صدیق اکبر کو اتقا کہا، پرہیزگار، متقی۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اس کا معنی یہ اللہ سے ڈرنے والا، اس میں بھی حیا ہے۔ بغیر حیا کے کوئی اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ بولیے، ڈر سکتا ہے؟ بغیر حیا کے کوئی اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ جو حیادار لوگ ہوتے ہیں ان کی شان و عظمت میں آپ کو شان و جلالت بتا رہا ہوں۔ حیا کیا چیز ہے؟ ایک مرشد سے ایک مرید نے پوچھا کہ حضور مجھے نصیحت کریں۔ فرمایا حیا اختیار کر۔ کہ کیسی حیا؟ کہ اپنی تنہائی اچھی کر لے۔ کہ اپنی تنہائی اچھی کر لے۔ فرمایا جس وقت تیری تنہائی اچھی ہو گئی خدا تجھ سے راضی ہو جائے گا۔ لوگوں میں تو سب اچھے ہوتے ہیں، کہ تنہائی اچھی کر۔ جب تو تنہائی اپنی درست کر لے گا، سمجھ جا تیرے اندر حیا کا جوہر پیدا ہو گیا۔ اللہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ حضرت گرامی تو توجہ کریں، تقوی عبادت کی معراج، اس میں تو کوئی اختلاف نہیں۔ تقوی کے کئی معنی ہیں، تقوی کے، لیکن اس میں بھی حیا پوشیدہ ہے۔ اگر تقوی بغیر حیا کے ہوگا تو صرف صورت ہوگی، روح اس میں نہیں ہوگی۔ جسم ہوگا اس بے جان ہوگا، صرف ایک سٹرکچر ہوگا، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں ہوگی۔ وہ کیسے؟ تقوی کا ایک معنی ہے اللہ سے ڈرنا، ایک معنی ہے اللہ سے ڈرنا، ایک معنی سیدنا فاروق اعظم سے بھی آتا ہے تقوی کا معنی۔ حضرت عبی بن کعب سے حضرت فاروق اعظم نے پوچھا کہ عبی تقوی کیا ہوتا ہے؟ عبی بن کعب نے کہا امیر المومنین تقوی یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ، یہ نہیں کہ حضرت عمر کا علم کم تھا، حضرت عمر کا علم وہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کا علم ایک طرف رکھو، عمر کا علم ایک طرف رکھو، رضی اللہ تعالی۔ آپ کل میں نے بشارت پڑھی ہے کہ سرکار نے اپنے منہ کا پیالہ دودھ ان کو دیا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن سیدنا عمر کی عادت تربیت کی تھی، کیونکہ حیادار تھے۔ جو حیادار ہوتا ہے وہ ریاکار نہیں ہوتا، وہ ہر ایک کو مولا کی نظر سے دیکھتا ہے، مولا کی فرمان برداری سے دیکھتا ہے، رب کی رضا سے دیکھتا ہے۔ تو تقوی کا معنی عبی بن کعب نے کہا، امیر المومنین تقوی اس کو کہتے ہیں کہ کانٹوں کی وادی ہو اور اس سے اگر آپ کو گزرنا ہو تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر نے کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹ کے گزروں گا۔ فرما بس یہی ہے کہ دنیا یہ آفتوں کی آمدگاہ ہے، نافرمانیوں کی آمدگاہ ہے، اور رب کی طرف جانا ہے تو اپنے لباس کو ان کانٹوں سے بچا کر جانا ہے، اسی راستے کو اختیار کرنا ہے جو رب نے بتایا ہے۔ ایک تقوی یہ ہے، ایک معنی تقوی کا بڑا بنیادی بتایا اور میں اس طرف توجہ لاتا ہوں، بڑا بنیادی معنی ہے، توجہ رکھیے گا۔ فرمایا تقوی کا ایک معنی یہ جو حیا کے اندر آتا ہے، غیرت، جس میں جانبداری ہوتی ہے، کہ موزن کہہ رہا ہے صلاۃ خیر من النوم اور یہ سو رہا ہے تو درس حیا کی کمی آ گئی ہے، حیا کی، اٹھے فکر کرے، کیونکہ یہ کمی بہت خطرناک ہے۔ حیا کو جس درجے میں ہونا چاہیے کم سے کم وہی ہو، اس سے بڑھے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر اس سے گری تو پھر بچنا مشکل ہے۔ اور یہ گراف اگر اس کا گرتا گیا، اس کو اگر سپورٹ کر کے دوبارہ نہیں اٹھایا، تو پھر اگر یہ بالکل نیچے آ گیا تو پھر بندے کے اندر کئی قسم کے فساد پیدا ہو جاتے ہیں، پھر وہ نصیحت سننے سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس کو کہہ دیا جاتا ہے یہ گڑا ہے، لیکن وہ کہتا نہیں یہ پھول ہے، پاؤں رکھتا گرتا ہے اس میں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہا جاتا ہے یہ آپ نے غلط بات کی ہے، اس نے کہا بھاگو یہاں سے، کوئی غلط بات نہیں کی، بڑے آئے مولوی بن گئے، میں بات ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو نصیحت قبول کرنے کا، معاذ اللہ، قبول غلطی کو قبول کر کے اس کو ٹھیک کرنا، وہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جب حیا گر گئی، جب حیا ختم ہو گئی تو کیا چیز سامنے آتی ہے؟ قبولیت ختم ہو جاتی ہے، قبولیت ختم ہو جاتی ہے، عمل لینا ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر ایک معنی تقوی کا جو کیا گیا ہے، حضرت عثمان غنی کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے سنیے، تقوی کا ایک معنی یہ کیا گیا ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں دیکھنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ ہے روح کی بنیاد۔ نہیں سمجھے آپ؟ فرمایا تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے، تیرا رب تجھے وہ کام کرتا ہوا نہ دیکھے جس کام کو دیکھنے سے، جس کام کو کرنے سے، جس جگہ پہنچنے سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اس کی بنیاد حیا ہے۔ اس طرف آپ اٹھیں گے کیسے؟ اس طرف میں اٹھوں گا کیسے؟ یہ احساس پیدا کیسے ہوگا کہ رب دیکھ رہا ہے؟ وہ حیا پیدا کرے گا، وہ جو جذبہ اس کو دھکا دے کر اوپر لائے گا، جو جذبہ اس کو پیدا کرے گا جس سے یہ نشنما پاتے، وہ ہے حیا۔ تو لہذا حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا باطن اس اعتبار سے روشن ہے کہ جس معاملے میں بھی آپ تشریح کریں اس کی بنیاد حیا بنتی ہے۔ اور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ اس کے کامل پیکر ہے، اور یہاں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ سید عالم نے خود اس کی گویا کہ دلالت مرحمت فرمائی، اور بلکہ ایک حدیث تو حضور نے یہاں تک فرمائی، ذرا توجہ سنیے، پھر وہ حدیث پڑھتا ہوں۔ سکا فرماتے ہیں، بلکہ قول منسوب بھی ہے، بعض علماء نے اس کو حدیث بھی کہا، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ فرمایا جب بندہ بے حیا ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جب تو نے حیا کو چھوڑ دیا ہے تو تیری مرضی، تو کچھ بھی کر، تو شتر بیمار ہو گیا، جب تیری رسی کٹ گئی ہے تو کہیں بھی بھٹکتا رہے۔ تو فرمایا اذا لم تستحی، اگر تو کسی کام سے حیا نہیں کرتا، فاصنع ما شئت، پھر تو وہ کرتا رہے جو تیرا دل چاہے۔ اور اس پر ایک بنیادی بات بتاؤں، حیا کتنی ضروری ہے، حیا کتنی ضروری ہے، سنیے۔ ایک نبی جب دنیا میں آتا ہے تو ہزار سال گزار کے جاتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے حضرت آدم، کوئی 950 سال گزار کے جاتا ہے، کوئی 600 سال گزار کے جاتا ہے، کوئی 500 سال گزار کے جاتا ہے، کوئی 200 سال گزار کے جاتا ہے۔ تو نبی کیا سو رہے ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ صبح شام رات دن کام کر رہے ہوتے ہیں، قوم کو تیار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی، یہ بولنے کی بات ہے، اگر بندہ قرآن پڑھے تو حیران ہو جاتا ہے کہ ایک لمحہ وہ اپنی قبر زمین پر نہیں لگاتے، ہر وقت بندگان خدا کو خدا سے واصل کرنے کی فکر میں وہ رہتے ہیں۔ اب یہ پوری، جب ان کی پوری عمر مکمل ہو جاتی ہے اور جب وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہوتے ہیں، تو مجھے بتائیے، اگر 1000 سال نبی نے کام کیا ہے تو اس کی آخری نصیحت میں کتنی جان ہوگی؟ 200 سال اگر اس نے کام کیا ہے تو اس کی آخری نصیحت میں کتنی جان ہوگی؟ کیونکہ آخری نصیحت تو پھر اس کا خلاصہ ہوگا، ٹھیک ہے میں رب کے پاس جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ تو حضور فرماتے ہیں، مشکات میں روایت ہے کہ جب کوئی بھی نبی دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اس کی آخری نصیحت ہوتی ہے، حیا کا دامن نہ چھوڑنا، بس اس کے علاوہ کوئی نصیحت نہیں ہوتی۔ کیا ہوتی ہے؟ حیا کا دامن نہ چھوڑنا۔ اس لیے حیا، شرم جو ہے، یہ ساری نیکیوں کی بنیاد ہے۔ اگر یہ گئی تو فرمایا اذا لم تستحی، اگر تو حیا نہیں کرتا، فاصنع ما شئت، تو پھر تیری مرضی ہے، تو کچھ بھی کرتا رہے۔ تو حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ وارضاہ عنہ کی باطنی شرافت اور کمال کا حال یہ ہے، اور اللہ رب العالمین جل مجدہ نے جو آپ کو مرتبہ اور مقام عطا فرمایا، اور آپ کو جس وصف پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ رب العالمین جل مجدہ نے آپ کو جلبگر کروایا، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو حیا کا حصہ نہیں بلکہ کامل حصہ ملا۔ روایت میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، یعنی بیٹھے ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تہبند شریف ہے تو اس کا حصہ پنڈلی سے کچھ اوپر، گھٹنے سے نیچے ہے، پنڈلی سے اوپر ہے کافی اور گھٹنے سے نیچے ہے۔ سیدنا صدیق اکبر آئے، اجازت دے دی گئی، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ سیدنا عمر آئے، اجازت دی گئی، آ کر بیٹھ گئے۔ جب دروازے پر دستک ہوئی کہ حضور عثمان آئے، تو سرکار بالکل اپنے جو پشت مبارک کو حضور نے دیوار سے لگایا تھا صحیح ہو گئے، یعنی صحیح ہونے سے مراد آگے کی طرف آئے، اور اپنے تہبند کا کپڑا بالکل آپ نے ٹخنے تک کر دیا، نیچے کر دیا۔ جب حضرت عثمان غنی آئے، ملاقات کی، چلے گئے، میری ماں سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پوچھا کہ حضور جب میرے والد آئے تو آپ یوں ہی رہے، کیونکہ جزوی فضیلت، حیا سب میں ہے لیکن خاص طور پر جو نمایاں ہوتی اس طرف اشارہ کر رہا ہوں میں، جزوی فضیلت کے حوالے سے، کہا جب میرے والد آئے تو آپ اسی طرح تشریف فرماتے، فاروق اعظم آئے تو آپ اسی طرح تشریف فرماتے، لیکن جب حضرت عثمان آئے تو آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ تو سرکار کے جملے تھے، الا استحی من رجل یستحی منہ ملائکہ، عائشہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس کی حیا ایسی ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں، فرشتہ تو 24 گھنٹہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ فرشتے بھی کبھی ان کو ایسی حالت میں نہ دیکھتے جس سے بندہ شرما جائے. تو آپ اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کی حیا کیسی ہوگی. تو حیا ایسی ہے تو پھر عمل کیسا ہوگا اور ایمان کتنا مضبوط ہوگا, ایمان کتنا مضبوط ہوگا. اور آپ کی حیا اتنی ہے کہ آپ نے بڑھ بڑھ کر جو راہ خدا میں خرچ کیا تو نیکی کی طرف جو طبیعت کو ابھارتی ہے, سخاوت کی طرف, شجاعت کی طرف, دلیری کی طرف, اس کے پیچھے حیا ہوتی ہے, وہ شرم ہوتی ہے. اس منشور کے ساتھ واسطہ, اس منشور اور جو وعدہ ہے اس کے ساتھ غیرت ہوتی ہے. تو لہذا حضرت عثمان غنی کا مرتبہ اتنا تھا کہ حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ مولا میں تیرا حبیب ہو کر کہتا ہوں تو میری امت کا اگر حساب کرے تو کرے, لیکن میرے عثمان کا حساب لوگوں کے سامنے نہ کرنا. میرا عثمان بہت شرمیلا ہے, میرا عثمان بہت حیا والا ہے. یہ بات حضرت عثمان نہیں کر رہے بلکہ یہ بات حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ میرا عثمان بہت حیا والا ہے, مولا اگر تو اس سے کچھ پوچھے بھی, وہ تو قطعی جنتی ہیں, ان کے تو بشارتیں ہیں, ان کے لیے بولیے بشارتیں, اشرف مبشرہ میں سے سرکار کے صحابی ہیں, قرآن ہم پڑھیں گے, اللہ رب العالمین نے ان کو چن لیا ہے, ان کے جنتی ہونے میں, ان کے صحابیت ہونے میں کون شک کر سکتا ہے. لیکن حضرت گرامی دیکھیے کہ قاعدہ قانون کے حوالے سے انتہائی خشیت اور انتہائی رغبت دلانے کے حوالے سے اور انتہائی ترہیب کے حوالے سے رسول اللہ اس بارے میں ذکر کرتے ہیں, جیسے حضور فرماتے ہیں نا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا. سیدہ چوری نہیں کر سکتی لیکن انتہائی ڈرانے والی مثال بیان کی جا رہی ہے. تو اسی طرح انتہائی ڈرانے والی مثال بیان کر کے آپ کے تقوی کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ یا اللہ اگر تو پوچھے عثمان سے تو پوچھنا لیکن لوگوں کے آگے نہ پوچھنا, اس لیے کہ میرا عثمان بڑا شرم والا ہے. میرا عثمان جو ہے وہ بڑا شرم والا ہے. تو اندازہ لگائیے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وردہ عنہ کی طبیعت کی یہ شان ہے اور یہ عظمت ہے, اور یہ اللہ رب العالمین نے آپ کو باطنی بس عطا فرمایا. تو ایسی شخصیت دار اسلام سے وابستہ نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے, اسلام کو اس شخصیت سے فائدہ نہ پہنچے یہ کیسے ہو سکتا ہے. رب کریم نیکی کی مدد کرتا ہے, نیکوکاروں کی مدد کرتا ہے, اپنے محبوب کی مدد کرتا ہے. ابو جہل بڑا عقل مند تھا, اگر وہ اسلام لے آتا تو کیا فائدہ ہوتا, لیکن رب کریم نے اس کی دانائی, اس کا پیسہ, اس کی مضبوطی نہیں, حضور کے قریب ان لوگوں کو رغبت دلائی گئی ہے جن کا باطن صاف تھا, جن کے باطن کے اندر وہ تڑپ تھی, سچائی کو قبول کرنے کا ملکہ تھا, تفخر و تکبر انانیت ان میں نہیں تھی, بلکہ اخلاق عالیہ اور جو خسائر باطنی ہیں وہ ان کا کافی درجے تک روشن اور دراز تھا, وہ آگے چل کر قلبی طور پر نبی کی امانت کو لے کر آگے پہنچا سکتے تھے. اس لیے اللہ رب العالمین کی قدرت نے ان کی مدد کی اور ان کو آگے کیا اور اسباب ایسے بنائے کہ دار مصطفیٰ سے اپنے مکمل کمال کو حاصل کرنے کے لیے مرید ہو گئے. حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ 47 سال کے تھے جب آپ نے گویا کہ اسلام کو قبول کیا. بعض علماء نے 35 کا قول کیا, بعد میں 47 کا, بعد میں 42 کا, لیکن یہ کہ عمر آپ کی کافی بڑی تھی. اور آپ نے جس وقت اسلام قبول کیا تو یہ اسلام آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ترغیب پر قبول کیا. حضرت ابوبکر نے بٹھا کر آپ کو سمجھایا, کوئی ہلوجت نہیں کی, فرمایا تو نیکوں کی نشانی ہے, فرمایا آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں, کیونکہ حضرت عثمان کی نظر میں حضرت ابوبکر کا بہت بڑا مرتبہ تھا, کیونکہ حضرت ابوبکر کی تقوی, طہارت, امانت, راست گوئی, خیر خواہی عرب میں مشہور تھی. حضرت عثمان غنی نے اس چیز کو قبول کیا, ہل حجت نہیں کی کہ میں اپنے باپ دادا کا مذہب کیسے چھوڑ دوں, نہیں, جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو سنے قبول کیا, حضرت ابوبکر سے کہا کہ آپ تصدیق کرتے ہیں, فرما میں خود ان کی بارگاہ کا مرید ہوں, تو کہا مجھے لے کر چلے. اور سیدنا عثمان غنی ذوالنورین تشریف لے آئے, اور آپ توجہ کیجئے جس وقت سرکار عثمان غنی تشریف لا رہے ہیں, سرکار کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں, اس وقت عثمان بھکاری نہیں ہے, بھیک نہیں مانگ رہے معاذ اللہ, اس وقت کوئی خیرات طلب نہیں کر رہے, بلکہ اس وقت عرب کے بڑے مشہور تاجروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے. اور اس وقت اسلام کے پاس, سرکار کے پاس بظاہر کوئی اسباب نہیں ہے, جو ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے راہ خدا میں خرچ کیا, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے لیے خرچ کیا. سیدنا صدیق اکبر نے تو اتنا خرچ کیا اور اخلاص کے ساتھ خرچ کیا کہ حضور نے تو یہاں تک فرمایا کہ میں نے سب کا بدلہ اتار دیا, ابوبکر کا بدلہ میں نے خدا پر چھوڑا ہے. اور روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قدر معتمد ہے کہ سرکار ان کے مال میں ایسے تصرف کرتے تھے جیسے اپنے مال میں کرتے ہیں. تو یہ سارے وہ خیرخواہی اور باطنی لطائف ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے انسان, دیکھیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں, ہم کسی بھی چیز کو ظاہر دے کر قبول کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر اگر تنہا میں یہ کہوں کہ جناب انقلاب آنا چاہیے, نیکی کی طرف آنا چاہیے, 10 لوگ سنے چلے جائیں, ٹھیک ہے, لیکن لوگ کہیں گے کہ بھائی اس کے پیچھے ہے کون؟ کل کا کوئی آ جائے، کوئی پھڈا ہو جائے، کوئی لڑائی ہو جائے، کچھ یہ ہو جائے ہو جائے، یہ تو گیا گیا، ہمارا کیا ہوگا؟ تو ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے، میں اس نیت سے تقریر کروں کہ جناب کتنے لوگ آ گئے، کچھ ہو گیا تو کون آگے آئے گا؟ کہنے کا مقصد ہے ہمارا قبول اور ہمارا رد وہ کسی غرض میں ہوتا ہے، اس لیے کہ ہم چیزوں کو اندر سے قبول نہیں کرتے، ہم اس کو اپنے نفسانی خواہشات سے قبول کرتے ہیں۔ دین کو جب نفسانی خواہشات سے قبول کیا جاتا ہے تو نمازیں اور مصلے تو ہوتے ہیں لیکن اندر سے حرارت پیدا نہیں ہوتی، توجہ رکھیے۔ لیکن اگر اندر کے لطائف روشن ہوتے ہیں تو پھر وہ ظاہری اسبابوں کو نہیں دیکھتا، اس حقانیت کو دیکھتا ہے، اور وہ کرنٹ اس کے جیب کی طرف نہیں دل کی طرف جاتا ہے، کہ اندر کا جو مطالبہ ہے اگر وہ اس کو مل رہا ہوتا ہے تو وہ ظاہری اسباب نہیں دیکھتا، اور اگر اس میں اس کی جان بھی چلی جاتی ہے تو کہتا ہے فزت برب کعبہ، میں ہارا نہیں بلکہ کعبہ کے رب کی قسم میں جیت گیا، اس لیے کہ جو میری طبیعت کا تقاضا تھا وہ مکمل ہوا۔ تو حضرت عثمان غنی ذو النورین ہو یا دیگر صحابہ ہوں، جب یہ حضور کے پاس آئے تو میں بظاہر محاورتاً عرض کر رہا ہوں کہ حضور کے دست مبارک بظاہر خالی ہیں۔ اب یہ کہ کونین کی نعمتیں آپ کے ہاتھ میں، اس کا مشاہدہ تو وہ کرے گا جس کا دل زندہ ہے، جو دل سے آ رہا ہے۔ سرکار کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے، توجہ ہے۔ ہاں شان یہ ہے کہ عائشہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے۔ حضور کا فقر، حضور کا فقر غیر اختیاری نہیں ہے، اختیاری ہے، یعنی کائنات کی حکومت ہے لیکن مال نہیں لیا۔ ایک غریب آدمی ہوتا ہے، اس کا فقر اس کے اختیار میں نہیں ہوتا، وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، وہ غیر اختیاری ہوتا ہے، بندہ ہے پیدا ہی غریب ہوا، پڑھائی لکھائی نہیں ہے، ہنر ہی نہیں آتا، اب اس کے بعد پیسہ نہیں ہے تو وہ یہ نہ کہے کہ نہیں جناب میں عاجزی کرتا ہوں، کہ یہ عاجزی نہیں ہے، تیرا منصب ہے، یہ تیرا درجہ ہے، اس پر زیادہ ملمہ کاری کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی حیثیت کو قبول کرو، اور جو اللہ رب العالمین نے زندگی دی ہے کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے، قرآن اور قانون قدرت پر فیصلہ کرو اور جم کر رہو، زیادہ کی امید کیوں رکھتے ہو، تقدیر پر بھروسہ رکھو۔ لیکن یہ کہ ہو تم غریب اور پھنے خانی یوں دکھاتے، نہیں میرے پاس مال تو تھا میں نے چھوڑ دیا، یہ نہ کرو، اللہ نے جو عطا فرمایا ہے اس پر قناعت کرو، جس کو زیادہ دیا ہے خدا اس سے بھی پوچھے گا، جس سے کم دیا ہے خدا اس سے بھی پوچھے گا۔ تیرے پاس اگر سائیکل ہے تو سائیکل کا جواب دے گا، اس کے پاس اگر بڑی گاڑی ہے تو اس کا جواب دے گا کہ تو یہ کہاں سے لایا تھا اور وہ کہاں سے لایا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد حضرات گرامی یہاں پر یہ ہے کہ جو بندہ ہو کلاش، ہو کنگلا، ہو فارغ، تو اس کو اپنی غربت کا رونا رونے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو روئے گا، اس لیے کہ اس کے پاس ہے نہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلا تشبیہ، آپ کے جو بظاہر ہاتھ خالی ہے اس میں فقر غیر اختیاری نہیں، اختیاری ہے، کہ عائشہ اختیار تو میرا یہ ہے کہ میں چاہوں تو احد کا پہاڑ سونا بن کر میرے ساتھ چلے، لیکن میں خود یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور ایک وقت نہ کھاؤں، ایک وقت کھاؤں ایک وقت۔ حضور کی نالین اٹھانے والے 80-80 لاکھ درہم ان کے حصے میں آتا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے غزوہ تبوک میں اپنی بیوی کی بالی لا کر دی، جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، اپنے بیوی کے کان کی بالیاں لا کر دی۔ سرکار نے تبوک میں مانگا، لاؤ چندہ لاؤ اللہ کی راہ میں، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، لیکن سرکار نے کہا جنت ملے گی لاؤ، تو عبد الرحمن بن عوف سے برداشت نہ ہوا کہ جناب رسول اللہ کی زبان سے بشارت ہے۔ دنیا کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، آقا کی زبان میں فرق نہیں آ سکتا۔ فوراً گھر گئے کہ کیا لے کر آؤں، ایک صحابی تو ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، وہ جمع کر کے مٹی لے آئے، تو یہ جذبہ تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے گھر گئے، بیوی سے کہا آقا نے اتنی بڑی بات کر دی ہے، بیوی بھی پھر عبد الرحمن بن عوف کی تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے کہا بس یہ میری قیمتی چیز ہے، یہ لے جاؤ۔ جب حضور کے سامنے جو چادر بچھی تھی اس میں لا کر جب وہ بالیاں رکھی گئی تو سید عالم نے فرمایا، ارے بیوی کی زینت لے آیا؟ کہ حضور یہ اللہ کی راہ میں۔ سرکار اس قدر خوش ہوئے، ہاتھ اٹھایا عبد الرحمن بن عوف کے لیے، برکت کی دعا کی، دعا ایسی رنگ لائی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا جب انتقال ہو رہا تھا، چار بیویاں تھیں، سرکار کو بالیاں دی تھی، دعائے مصطفیٰ ایسے رنگ لائی کہ انتقال کے وقت سونا گھر میں اتنا تھا کہ بیویاں کلہڑیوں سے توڑتی تھیں۔ تو یہ کمال مصطفیٰ ہے نا، یہ بولیے کمال مصطفیٰ ہے، یہ فقر کیا ہے؟ فقر اختیاری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بھوک بھوک کرتے ہیں، صحابی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ پر رہتا تھا، بس حضور کبھی بھی جائیں تو میں حضور کے پیچھے پیچھے لگ جاؤں کہ بھوک لگی ہے، اب کیا کروں یا رسول اللہ، تو آقا مجھے اشارہ کریں چلو میرے ساتھ، کہیں بھی ہم جائیں تو سرکار دعوت قبول کرتے تھے ان کے لیے، اور ایک بتا دیا کہ غریبوں کی امداد ہونی چاہیے، خاص طور پر جو دین کے طالب علم ہے، جو دین کے لیے حضور کے وہ شاگرد ہیں کہ جو صرف اپنے گھر گار بار کو چھوڑ کر اس لیے آئے تھے کہ حضور سے دین سیکھیں۔ سرکار کے روضہ اقدس کے سامنے چبوترا تھا، وہاں ان کی پوری کائنات تھی، بس وہی سونا، وہی رہنا، وہی کھانا. بھوک لگ جاتی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، سرکار جب نکلیں تو کس سے مانگیں؟ سرکار کے پیچھے چلیں، سرکار صحابہ کے گھر لے جائیں، ان کو کھلائیں، ان کو کھلائیں. ایک دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے حضور نے کہا تو بار بار آتا ہے کھانا مانگتا ہے مجھ سے. تو کہتے ہیں میرے گلے میں ایک تھیلا ٹنگا ہوا تھا، تو کہا یہ تھیلا کیا ہے؟ کہا حضور اس میں کھجور ہے. کہا کتنے؟ کہا تین ہے. کہا نکال کے دے. وہ کہتے ہیں میں نے تھیلی خالی کی اور حضور کے ہاتھ میں کھجور دیے، سرکار نے اس پر کچھ پڑا اور میرے تھیلے میں ڈال دیا. فرمایا جب بھی دیکھ اس کو الٹنا نہیں، اس کو خالی نہیں کرنا، بس ہاتھ ڈالنا اور کھاتے چلے جانا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں سرکار جب تک ظاہری حیات رہے وہ کھجور ختم نہیں ہوئے، سیدنا ابو بکر کی حکومت 2 سال کے قریب رہی وہ کھجور ختم نہیں ہوئے، سیدنا فاروق اعظم کی حکومت 10 سال رہی وہ کھجور ختم نہیں ہوئے، سیدنا عثمان غنی کی حکومت 12 سال رہی. ہاں جس وقت حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت آخری سال، یعنی آخری سال جب غدر ہو گیا، فتنہ پھیل گیا، تو کہتے ہیں بھاگم بھاگی وہ میرا تھیلا کھو گیا. وہ کھو گیا الگ مسئلہ تھا، لیکن حضور نے کہا تھا ہاتھ ڈال کے نکالتے رہنا کھجور ملتی رہے گی. تو یہ تو فقر اختیاری ہے نا، بولو نا سبحان اللہ. فقر اختیاری نہیں، بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں اگر اسی طرح ہم چل پڑیں. بخاری شریف اٹھا کر دیکھیں آپ، اللہ اکبر. بخاری شریف موجود ہے، جابر بن عبداللہ، ان کے والد صاحب بدر میں، احد میں انتقال کر گئے. قرضہ بہت زیادہ تھا، قرضہ بولیے بہت زیادہ تھا، یہودی کا قرضہ تھا. اب یوں سمجھ لیجئے کہ 10 روپے کے کھجور، ان کے بھی کچھ باغ تھے، یعنی کچھ درخت تھے، لیکن یہودی کو قرضہ لوٹانا تھا. یوں سمجھ لیجئے کہ 10 روپے اپنی آمدنی ہے اور 1000 روپے قرضہ ہے، اور آج دینا ہے، کیسے دیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ جب سے اس کو یہ پتا ہے نا کہ میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں تو بہت سختی کرتا ہے، اور اس نے کہا اس موسم میں سارا پیسہ دے گا، تو حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. قرآن کہتا عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہارا مشکل میں رہنا میرے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا. بولو سبحان اللہ. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. اور نبی کے آگے کھڑے ہونے سے شرمانے والوں غور کرو، وہ نبی وہ ہیں جنہیں امت کا مشکل میں رہنا دیکھا نہیں جاتا. قرآن کہتا لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ رسول آئے ہیں تم میں، انفس تم میں سب سے پاک، انفسکم تم ہی میں سے آئے ہیں. فرمایا کہ ان کی شان جلالت یہ ہے کہ تمہارا مشکل میں رہنا، تمہارا پریشانی میں رہنا ہمارے محبوب سے دیکھا نہیں جاتا. حریصٌ علیکم، تم پر بہت دل نچھاور کرتے ہیں، تمہیں بہت پسند کرتے ہیں، تمہاری خواہش کے بہت زیادہ خوگر ہیں. ہم نے جب اپنے محبوب کو دیکھا کہ یہ ہمارے بندوں سے اتنا پیار کرتا ہے، تو پھر ہم نے اپنی صفت کا تاج اس کے سر پر رکھا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہم نے اسے رؤوف بنا دیا، رحیم بنا دیا. آپ اندازہ لگائیے حضرت جابر کو جب روتا ہوا حضور نے دیکھا، فرمایا رونا نہیں، کب ہے کھجور کب ٹوٹیں گی؟ کہا حضور فلاں دن. فرمایا بس توڑ کے تولنے کے قریب نہ جانا، جب توڑ کے درخت کے نیچے رکھ دیں خود کے 3-4 درخت ہوں گے، اور کھجور لوٹانی ہے کئی 100 درختوں کی. باپ کا قرضہ ہے، باپ شہید ہو گئے احد میں، جابر بن عبداللہ کے والد گرامی عبداللہ شہید ہو گئے احد کے اندر. کہا باپ کا قرضہ ہے، عمر میں چھوٹے ہیں، جوان بہنیں ہیں، ان کی شادیوں کی فکر ہے. حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ. اب آپ دیکھیے سرکار نے فرمایا کھجور توڑ کے رکھنا، کھجور توڑ کے رکھنا، تلوانا نہیں، مجھے بتانا. جابر کہتے ہیں میرے جو گنتی کے درخت تھے کھجوریں توڑ کر میں نے درخت کے نیچے رکھ دی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہا حضور چلیے. سرکار جب پہنچے تو فرمایا کھجور جو بکھری ہوئی ہے اس کو ایک جگہ ڈھیر لگا دے. کھجور کے ڈھیر لگا دیے گئے. جابر کہتے ہیں حضور تشریف لائے، سرکار دو عالم نے کہا ترازو کے قریب ڈھیر لگانا، ترازو کے قریب ڈھیر لگا دیے گئے. سرکار نے کھجور کے گرد چکر لگائی، چکر لگا کر اس پر بیٹھ گئے. فرمایا جابر نکالتا جا اور تولتا جا، نکالتا جا اور تولتا جا. جابر کہتے ہیں میں نے آنکھ بند کی، میرے آقا نے کہہ دیا. نکالتے گئے تولتے گئے، نکالتے گئے تولتے گئے، نکالتے گئے تولتے گئے. اور یہودی کے غلام نے کہا بھائی بس کرو، کتنا دو گے؟ حساب ہو گیا ہے. کہتے ہیں میں نے آقا سے آ کر کہا حضور حساب ہو گیا. سرکار جب کھڑے ہوئے تو جتنے کھجور تھے اتنے ہی باقی پڑے ہوئے تھے. تو حضرت جابر بن عبداللہ کے اس واقعے سے یہ پتا چلا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر جو ہے وہ اختیاری ہے. کیا ہے بولیے؟ فقر کیا ہے؟ اختیاری ہے. عثمان غنی ہیں مالدار ضرور، لیکن حضور سے خریدتے کیا ہیں؟ حضور سے خریدتے کیا ہیں؟ اگر آپ مستدرک میں روایت دیکھیں، توثیق کی ائمہ نے اس کی، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کہ حضرت عثمان غنی تو اپنی چیز بیچیں لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خدا نے جنت کا مالک بنایا ہے. ساری دنیا کی نعمت جمع ہو جائے, ساری دنیا کی دولت جمع ہو جائے, جنت کے کھجور کو نہیں خریدا جا سکتا, جنت کے کھجور کو نہیں خریدا جا سکتا. اور عثمان غنی وہ عظیم ہستی ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا, یہ بیر روما جو ہے اور یہ مدینے کے مہاجرین بنی غفار سے ایک آدمی کے پاس ایک میٹھا چشمہ تھا اور اسے بیر روما کہا جاتا تھا, کنواں تھا, ان سے مسلمان پانی لیتے تھے اور باندھ دیا گیا کہ ایک دن مسلمان لیں گے ایک دن وہ لیں گے. انہوں نے پھر اس ترتیب کو بگاڑا اور پانی میٹھا نہیں تھا, سرکار کے پاس جا کر خواہش کا اظہار کیا. حضور نے کہا کون ہے جو بیر روما, بیر روما جو ہے وہ خرید کر مسلمانوں کے لیے آزاد کرے گا؟ صحابہ نے کہا حضور اگر آزاد کر دے تو کیا ہے؟ فرمایا اس کے بس جنت مل جائے گی. سیدنا عثمان غنی نے کہا حضور اگر میں خریدوں تو آپ جنت بھیج دیں گے؟ فرمایا ہاں. روایت میں آتا ہے کہ بیر روما عثمان غنی نے آزاد کیا اور آزاد کر کے اللہ کی راہ میں دے دیا. اور اسی طرح آپ نے غزوہ تبوک میں جب مال دیے اور کئی سو بلکہ کئی ہزار اونٹ کی روایت ہوئی ہے کہ ایک پکار پر ایک ہزار, سرکار نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا کہ انتہائی تنگ دستی کا غزوہ ہے اور لڑائی بھی قیصر روم سے ہے, قیصر روم سے لڑائی ہے, 2.5 لاکھ فوج لے کر قیصر دمشق کے اندر منڈلا رہا ہے, مسلمان 35,000 کے قریب ہے. سرکار نے فرمایا تلواریں کم ہیں گھوڑے کم ہیں, اٹھو کون اللہ کی راہ میں دے گا؟ عبد الرحمن بن عوف تو بالیاں لے آئے, حضرت عمر آدھا گھر لے آئے, صدیق اکبر سارا گھر لے آئے. اور صدیق اکبر کے گھر کی علامت دیکھیے, آپ کی بیٹی سید آسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا, انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنے جو تہبند تھا اس کو گانٹ لگائی, اپنا جو ستر ڈھانکنے کے گانٹ لگائی اور اس سے رسی نکالی جس سے کمر بند جسے کہتے ہیں, وہ لا کر حضور کے پاس رکھا. سرکار نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا حضور میں نے گانٹ لگا لی ہے اور یہ کمر بند رکھا ہے, شاید کسی مجاہد کو رسی کے طور پر کام آ جائے. یہ جذبہ ہے, بولیے سبحان اللہ, یہ جذبہ ہے رائے خدا میں خرچ کرنے کا. یہ صدیق اکبر کا گھر ہے, یہ صدیق اکبر کا بولیے گھر ہے, یہ گھرانہ ہے. اخلاص دیکھیے کتنا ہے. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی آگے بڑھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی پکار پر 100 اونٹ, ایک روایت میں کہ 1,000 اونٹ, اتنا مال تھا آپ کے پاس. غنی آپ کو کہتے اس لیے, غنی آپ کو کہتے اس لیے, اللہ نے ان کو پہلے سے مال اتنا عطا فرمایا تھا. ٹھیک ہے, 1,000 اونٹ, ایک روایت میں 100 اونٹ. ماں کجاوے کے جو مسافر جائے گا وہ اگر شہید ہوا تو اس کے گھر کا خرچہ بھی. سرکار نے پھر آواز دی آؤ کون ہے جو اللہ کی راہ میں دے گا؟ پھر عثمان غنی کھڑے ہوئے اور ان سے رہا نہیں جاتا تھا, جب سرکار کہتے تھے ان سے رہا نہیں جاتا تھا, پھر کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ 100 اونٹ, ایک روایت میں 1,000 اونٹ. ماں کجاوے کے جو جائے گا اس کے زیادہ راہ شہید ہو گیا تو اس کے گھر کا خرچہ بھی. سرکار نے جب تیسری دفعہ عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ پھر 1,000 اونٹ اور ایک روایت کے مطابق 100 اونٹ. ماں کجاوے کے جو جائے گا اس کے زیادہ راہ خرچہ, شہید ہو گیا گھر کا خرچہ. سرکار منبر پر اسی طرح اترے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہا ما ترى عثمان ما عمل بعد اليوم, یا اللہ آج عثمان نے ایسی نیکی کر لی ہے کہ ابھی اسے نفل عبادت کی ضرورت نہیں ہے. اور روایت میں آتا ہے کہ اس طرح عثمان بن عفان من رسول اللہ جنت مرتين يوم رومتا و يوم جيش رسلته. عثمان غنی نے رسول اللہ سے اس طرح رسول اللہ سے جنت دو دفعہ خریدی, رسول اللہ سے جنت دو دفعہ خریدی, ایک بیر روما کے وقت اور جیش اسرا کی مدد کے وقت. تو یہ دیکھیے حضرت عثمان غنی نے جنت خریدی, حضور سے خریدی. حدیث کے الفاظ کیا, اس طرح عثمان ابن عفان من رسول اللہ, حضور سے خریدی. تو حضور کو اختیار ہے, حضور مالک ہے, بیچ رہے ہیں نا, حضور اختیار ہے مالک ہے, حضور بیچ رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فقر جو ہے یہ غیر اختیاری نہیں, اختیاری ہے. مالک جنت ہیں, مالک بولیے مالک جنت ہیں. اگر پانی کم ہو جائے, 1400 صحابہ ہیں جناب, دارمی نے پورا باب باندھا ہے, بخاری مسلم میں بھی روایت موجود ہے, امام دارمی نے تو پوری حدیث ایک ساتھ لا کے جمع کر دی ہے. صحابہ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ پانی نہیں ہے. فرمایا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں, کہا مشکیزے میں کچھ اور نچوڑ کے لے آؤ. مشکیزے کو نچوڑ دیا گیا, اس وقت سب سے بڑی دولت پانی تھی, چند قطرے پانی پیالے میں جمع کیے, حضور کے سامنے لا کر رکھے گئے. میرے آقا نے اپنے دستے انور کو اس کے اندر داخل کیا, داخل کرنا تھا کہ انگلیوں سے نہریں جاری ہو گئی.
1400 کتنے ہیں؟ 1400.
میں کہتا ہوں اس سے زیادہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. 1400 صحابہ, انہوں نے بھی پیا, ان کے جانوروں نے بھی پیا. آپ ذرا چشمے تصور میں رکھیے, وہ پانی نکل کیسے رہا ہوگا. ہاں ذرا سوچیے آپ کہ حضور کے انگوشت مبارک اس پیالے کے اندر ہے, اس سے پانی نکل رہا ہے, وہ کیسے کیسے برتن بھر رہے ہیں, جانوروں کو بھی پلا رہے ہیں, خود بھی پی رہے ہیں. 1400 جانور, اور یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین, 1400 ان کی سواریاں, سب نے پیا. صحابی نہ کر کہا حضور جانور بھی سیر ہو گئے, ہم بھی سیر ہو گئے. کہا ٹھیک ہے, انگلیاں سمیٹی اور سمیٹنا تھا کہ جناب اس سے پانی رک گیا. دیکھیے آپ, یہ میرے آقا کا معجزہ, ایسا معجزہ ہے. اللہ نے حضور کو معجزہ بھی دائمی عطا فرمایا, اور ایسے معجزات عطا فرمایا جس کی نظیر ہی ممکن نہیں ہے. حضرت سیدنا اس موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اسام مارا, ایک چھوٹا سا پتھر حضرت موسیٰ کے ساتھ تھا, حضرت موسیٰ کے ساتھ ایک چھوٹا سا پتھر تھا. اس کا ایک طویل واقعہ ہے, ایک اعتراض ہے لیکن مسترف نہیں جاتا, ذرا سنیے. وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تھیلے میں رکھا کرتے تھے. جب 12 قبیلے تھے, 12 قبیلوں کے اندر لڑائی ہوئی کہ ہم پانی چاہتے ہیں, تو قرآن بھی موجود ہے پہلے پارے کے اندر ہی. آپ نے پتھر رکھا, اس پر جب اسام مارا اللہ کے کہنے پر, تو 12 چشمے نکلے اس سے, 12 چشمے نکلے. تو پتھر کے اندر سے پانی نکلا, تو شاخ نے کہا پانی نکلتا ہی پتھر سے ہے, اور پتھر زمین کی جنس ہے, پتھر جو ہے وہ زمین کی جنس ہے, اور زمین ہی سے پانی نکلتا ہے. یہ معجزہ ہے, ہم انکار نہیں کرتے معاذ اللہ, یہ معجزہ ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کے پلے کا نہیں ہے. اس لیے کہ حضور کا پانی, تو حضور نے پانی وہاں سے نکالا جہاں پانی کا تصور ہی نہیں ہے. پتھر تو جسم, پتھر تو زمین کی جنس ہے, اور پانی زمین ہی سے نکلتا ہے, لیکن پانی کا انسان کے جسم سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور نے تو نہریں وہاں سے بڑھائی ہے کہ جس کی مثال اور نظیر اور مثال بھی نہیں ملتی ہے. تو یہ حضور کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات پر بڑھ کر باہر ایسے ہیں, اس لیے کہ اس کی نظیریں تو ہیں, اس کی مثال تو ہیں, اس کی جہت کہیں پر لائی جا سکتی ہے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جہت کس طرف لائی جا سکتی ہے کہ جسم سے اگر پانی نکل جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے. اور جسم, انسان کے جسم سے پانی نکلنے کا کیا کانسیپٹ ہے؟ اگر پتھر سے جاری ہوئے تو وہ زمین کی جنس سے تھا, لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کہ انگشت مبارک سے جب وہ پانی کی نہریں جاری ہوئی, تو یہ نہیں کہ چند قطرے نکلے رک گئے, 1400 آدمی, کتنے بولیے, بولیے کتنے, بولیے نا آواز نکالیں, کتنے, سب سننی بیٹھے, سنی تو پھر خوشی سے بولتے, کتنے بولیے, 1400. 1400 صحابہ نے پیا, اس سے زیادہ, 1400 صحابہ سے زیادہ نے پیا. آپ اندازہ لگائیے, ایک بندے نے بھی اگر 3 گلاس پیے ہو, اور ایک جانور کو اگر ایک بالٹی پانی دیا ہو, تو آپ اس کو ضرب کیجئے کہ جناب کتنے ٹینکر بھر رہے ہوں گے, کتنا بڑا مجمع ہوگا. ہم صرف اس کو یوں ہی گزر جاتے ہیں حدیث کو پڑھ کر, لیکن اگر اس پر رک جائیں تو اس میں پوری کائنات ہو. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ فقر ہے, یہ فقر اختیاری ہے. کیا ہے بولیے؟ فقر کونین کی نعمتیں ہاتھ میں ہیں. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. کونین بنائے گئے, آئے ہائے کیا فرما مولانا حسن رضا خان صاحب نے, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنا. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر. یہ شاعری ہوتی, غالب ہوتا جھوم کے گر جاتا, یہ ہوتے ہیں ترتیب, یہ ہوتا ہے پلٹ کے جھپٹنا, جھپٹ کے پلٹنا. فرما کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کے خاطر تمہیں سرکار بنایا. کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کیا مالک و مختار بنایا. تو میرے آقا کے جو معجزات ہیں اور میرے آقا کی جو سیرت میں ایسے واقعات ہیں, وہ کیا ہے؟ فقر اختیاری ہے کہ خود سے حضور نے اس کو اختیار کیا ہے, تاکہ اپنی غریب امت جو ہے ان کے لیے نظیر ملے, اور غریب سینہ تان کر کے میں اپنے آقا کے طریقے پر ہوں. اس لیے حضور نے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے فرمایا کہ غریب امیر کے مقابلے میں کئی ہزار سال پہلے جنت میں جائیں گے. لیکن اس کی تاویلیں, اس کی کوئی تاویلیں, کہ غریب سے مراد یہ کہ اس کا ایمان غریب ہو, یعنی مضبوط ہو, پرانا والا ہو. اسے نوٹ کی مثال نہیں ہے, اس میں ایک نوٹ کی مثال نہیں ہے. وہ غریب ایمان مطلب غریب جو عجیب کے مقابلے پر آتا ہے, یعنی ہر فتنے کے مقابلے میں حق کہنا, اور جو دور صحابہ کی نظیریں اس کے اندر ظاہر ہو. تو ایسا غریب الایمان, یعنی غریب بمانا, ایک اس کو اگر مسافری کے معنی میں لے, اس کو اجنبیت کے معنی میں لے, تو کہنے کا مقصد یہ کہ سب سے ہٹ کر, سب سے جدا ہو کر, اس کے ایمان میں وہ خوبصورتی, وہ لذت, وہ رونق اور وہ رنگینی نظر آئے, جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہے، ایک وہ ہے. دوسرا معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ اگر وہ غریب ہے تو غریب اس کو نہیں کہتے، غریب اس کو نہیں کہتے جس کے پاس مال نہیں ہوتا، غریب کہتے ہیں حریص کو، لالچی کو، غریب اس کو کہتے ہیں. اس لیے رب سے قناعت کی دعا کرنی چاہیے. کس کی؟ قناعت کی دعا، کہ جس سے طبیعتیں سیر ہو جائیں، جس سے طبیعتیں سیر ہو جائیں. حضور یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم انی اسالک نفسا بک مطمئنہ، یا اللہ میں تجھے تجھ سے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں. وہ تؤمنو بلقائک، وہ نفس جو تجھ سے ملنے کا شوق رکھتا ہو. وہ تقنعو بعطائک، تیری عطا پر قناعت کرتا ہو، جو تُو نے دیا ہے اس پر قناعت کرتا ہو. اور وہ ترضا بقضائک، اور جو تو فیصلے کرتا ہے اس پر وہ راضی ہوتا ہو. تو مولا مجھے وہ نفس عطا فرما جو تیری عطا پر قناعت کرے، تیرے فیصلوں سے راضی رہے، اور تجھ سے ملاقات کا شوق رکھے. تو اب آئیے پھر لوٹ کے پیچھے چلیں. حضرت عثمان غنی ذوالنورین جس وقت اسلام لا رہے ہیں، جس وقت اسلام لا رہے ہیں، ان کے پاس اتنا مال ہے کہ عرب کے مشہور مطمول تاجروں میں ہیں آپ، بڑے عظیم تاجروں میں آپ کا شمار ہو رہا ہے. اور جس وقت آپ اسلام لا رہے ہیں، اس وقت بظاہر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں کہ چراغ کے تیل کے لیے تیل کا اہتمام کیا جائے. اور عثمان غنی نے اس وقت یہ نہیں دیکھا، وہ ابو بکر مجھے تم کہاں لے کر آ گئے، سارا مال تو اسی چکر میں ختم ہو جائے گا، اسی فکر میں لگ جائے گا، اور پھر دشمنی. چلو اگر ان کے پاس کوئی پروٹوکول ہو، معاملات ہو، اور کوئی ظاہری اسباب ہو تو میں کچھ کروں. لیکن آپ دیکھیے وہ حیا کا گوشہ تھا، جو حضور کے دامن سے اسیر ہوئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب ہوئے، سرکار کے صحابی ہوئے، انہوں نے ظاہر کو نہیں دیکھا، نسبت مصطفیٰ کو دیکھا. ان کا ظاہر ہی اسلام نہیں لا رہا تھا، بلکہ ان کا باطن اسلام لا رہا تھا. صحابہ پر بکواس کرنے والوں سنو، صحابہ کی بے داغ سی زندگی بتا رہی ہے. کس کو پتا تھا کہ مکہ میں اکثریت ہو جائے گی؟ ابھی تو چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے، بولو کتنے نمبر پر؟ آپ ذرا کتنا مقل عقل عقل عقل. میں نے کہا اگر پروٹوکول پولیس نہ ہو تو تو تقریر بھی نہ کر سکے. کہتے بھائی اسباب ضروری ہے. میں نے کہا اسباب تو وہاں نظر بھی نہیں آتے تھے. چوتھے نمبر پر عثمان غنی ایمان لا رہے ہیں، ظاہری دولت آپ کے پاس ہے، ظاہری دولت آپ کے پاس ہے. اب آپ دیکھیں گے آگے میں حوالے پڑھوں گا. ظاہری دولت آپ کے پاس ہے، بظاہر جو ہے اسلام کی قوت کے پاس بظاہر مال نظر نہیں آتا. ہاں، اور حضرت عثمان غنی کو تو تم تو ایسی بھی علم غیب کے قائل نہیں ہو، تم تو کہتے ہو کہ جناب معصومین کو مستقل علم غیب دیا گیا، جو شرک ہے. اور ظاہر سی بات ہے مستقل علم غیب تو نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ مستقل علم غیب تو اللہ کی صفت ہے. علم غیب تو عطا ہی ہو سکتا ہے بندوں کے لیے، محبوبوں کے لیے، مستقل تو نہیں ہو سکتا. مستقل تو شرک ہے، یہ تو شرک ہو جائے گا. کہ مستقل اس کو کہتے ہیں ذاتی طور پر، ٹھیک ہے. تو لہٰذا تم کہتے ہو عثمان غنی معصوم بھی نہیں ہے، اور ہے بھی ہمارے نزدیک بھی نہیں ہے، لیکن تم کہتے ہو جناب ان کے پاس علم بھی نہیں. تو میں کہتا ہوں اگر اس قرینے کو تم دیکھو تو کس کو پتا تھا کہ چوتھے سے پانچواں مسلمان کوئی ہوگا؟ کس کو پتا تھا پانچ سے چالیس ہو جائیں گے؟ کس کو پتا تھا چالیس سے ہزار ہو جائیں گے؟ کس کو پتا تھا ہزار سے دس ہزار ہو جائیں گے؟ کس کو پتا تھا یہی مکہ چھوڑنا پڑے گا، اور اسی مکہ کو چھوڑ کر پھر اسی مکہ کو ہم فتح کریں گے؟ کس کو پتا تھا کہ حضور کی حیات ظاہری میں دس لاکھ مربع میل اسلام پھیلے گا؟ اس گلی سے اس گلی تک نہیں جا سکتے ابھی. جب حضرت جو ہے آپ کی عثمان غنی جس وقت ایمان لا رہے ہیں، اس وقت مکہ والے حضور کا ہاتھ نہیں چوم رہے تھے. توجہ ہے، تم شیطان سے بڑے جاہل ہو. اس لیے کہ جو صحابہ کی عظمت کو نہ سمجھا اس سے بڑا اندھا کون ہوگا؟ اور جو صحابہ سے محبت کر لیا اس سے بڑا روشن ضمیر کون ہوگا؟ آپ ذرا توجہ کیجئے یہاں پر. حضرت عثمان غنی کے خلاف سڑی سڑی باتیں ملا بکر مجلس لکھتا ہے، اور یہ چھپ کر اپنے ایوانوں میں بولتے. بولو نا کھل کر اپنا عقیدہ، بولو اس انداز میں، کیوں نہیں بولتے؟ اس لیے کہ الحمدللہ حق یہی ہے جو اہل سنت کہہ رہے ہیں. حق یہی ہے، بولیے، جو اہل سنت کہہ رہے ہیں. دیکھیں حضرت عثمان غنی چوتھے نمبر پر اسلام لانے والے ہیں، کس کو پتا تھا مکہ فتح ہوگا؟ اور چلو چوتھے نمبر پر بھی اسلام لے کر آئے تو اس وقت آپ کا مکہ میں سب سے زیادہ دکانیں آپ کی تھی، کاروبار آپ کا تھا، ہر طرف سے مال آپ کے آ رہے تھے. اور اس وقت سرکار کے دشمن پورا مکہ تھا، اور مکہ والے ٹارگیٹ کر رہے تھے کہ کون ان کے ساتھ ہے، اس کا بائیکاٹ کرو. حضرت عثمان غنی کہتے کہ چلو چھپ چھپ کے ملیں گے، اور ملنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ ارے کسی بڑے آدمی کے پاس لے جاتے جس سے میرا کاروبار سنورتا، لیکن عثمان غنی نے کاروبار کی پرواہ نہیں کی. بلکہ ہجرت سے پہلے، یعنی جو حضور نے مدینے کی ہجرت کی ہے، اس ہجرت سے پہلے اپنی بیوی کے ساتھ پہلی ہجرت حبشہ کی ہے. ایک تاجر بغیر کسی کام کے سفر نہیں کرتا، اپنا ٹھیا نہیں چھوڑتا۔ حضرت عثمان غنی کے اوپر مذہبی غلبہ آپ دیکھیے، یعنی لاکھوں دراہم کے مالک ہیں، لاکھوں دراہم، اس دور کے ارب پتی ہیں، اس دور کے بولیے ارب پتی ہیں۔ لیکن حضور نے کہا عثمان تو تیار ہو گیا؟ کہا جی حضور۔ کہا یہ مکہ والے تو یہ مار نہ دے تو کیا کروں حضور؟ فرمایا جا حبشہ، ایتھوپیا، افریقہ۔ کہاں ایتھوپیا؟ یعنی آپ دیکھیے کہاں سوڈان کے قریب کا علاقہ، کہاں کینیا کے قریب کا علاقہ، اور کہاں مدینہ، کتنا لمبا سفر ہے، کشتیوں کے عبور کر کے جانا ہے۔ کہ لگے حضور کیا؟ فرما جاؤ وہاں پر رہو، اور جب تک رہو جب تک میں بلاؤں نہیں، حضور میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میرے بزنس کا کیا ہوگا، میں کس کے بل بوتے پہ چھوڑوں گا؟ خاموش ہے، کہا حضور جا رہا ہوں۔ پانچ سال رہے وہاں پر، تو دو ہجرتیں آپ نے کی ہیں، کتنی بولی ہے؟ آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں، ابھی میں آگے آؤں گا۔ دو ہجرتیں آپ نے کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ کے لیے۔ آپ کو پسینہ نہیں آ رہا ہے باتیں سن کر؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں مصطفیٰ کی یاد بسی ہو، مصطفیٰ کی یاد بسی ہو۔ عملی حضور کی بشارتیں اپنی جگہ پر ہیں اور وہ اصل ہیں، لیکن عملی بشارتیں دیکھیں، یہ نہیں کہ صرف بیٹھے بیٹھے بشارت لی ہے، قربانیاں دی ہیں، اپنے بچوں کو لے کر حبشہ گئے، کاروبار کو چھوڑا، لوٹ کر آئے اور پھر حضور کے ساتھ ہجرت مدینے کی ہے۔ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ، کس کو پتا تھا کہ اسلام پھیلے گا؟ اور کاروباری آدمی تو ایسی لالچی ہو جاتا ہے اپنے مال کو جمع کرنے کے لیے، لیکن قرآن نے حق فرمایا تھا یہ کہ تمہارے وہ مکانات، تمہارے تجارت کے وہ معاملات، احب الیکم من اللہ ورسولہ وہ جہاد فی سبیلہ، اللہ اس کے رسول کی محبت پر بڑھ نہ جائے۔ عثمان غنی نے ثابت کر دیا، باپ بیٹا کاروبار مکانات سب قربان کر دیا اور حضور سے جنت کو خرید لیا۔ حضور نے اپنی بیٹیوں کا نکاح ایسی کرا دیا ان سے، وہ جو ہے حضور نے بیٹیوں کا نکاح ایسی کرا دیا، باپ چاہتا ہے کہ داماد پھر ہو، کہ جب وہ جائے تو اس سے لوگ کہے جی فلاں کا داماد ہے، تو اس سے اس کی عزت و شہرت پتا چلے۔ انسان کی عزت اس کی بیٹی سے اور اس کے داماد سے ظاہر ہوتی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ سے نکاح کرایا، مجھے بتاؤ اس سے بڑی شرافت سیدنا عثمان غنی کی کیا ہوگی؟ سیدنا عثمان غنی آبرو مصطفیٰ کے نمائندے ہیں، عزت مصطفیٰ کے ترجمان ہے، حریم مصطفیٰ کے ترجمان ہے۔ او بدبختو اہل بیت کی تم بات کرتے ہو، اگر تم اہل بیت کے عاشق ہوتے تو جس کے حریم ناز میں سرکار کی دو شہزادیاں جا رہی ہیں تو ان کی تعریفیں کرتے۔ بولیے ان کی، ابھی اس جھوٹ کو بچانے کے لیے پھر کہتے نہیں نہیں وہ تو بیٹی تو ایک ہی تھی، بیٹی تو ایک ہی تھی۔ میں نے کہا بنڈل بازی تو تمہارا دین ہے، تقیہ بازی تو تمہارا دین ہے۔ میں نے کہا جا اپنے باپ ملا باقر مجلسی کو پڑھ لے، اصول کافی پڑھ لے تمہاری یعقوب کلینی کی، جس کے کان میں گھس کر امام غائب پیغام دیتے تھے۔ کہتے رہے یعقوب کلینی نے جو حدیث لکھی ہے نا، جیسے ہماری بخاری ان کی اصول کافی، کہ یعقوب کلینی نے جو حدیث لکھی ہے، ہم نے کہا کہاں سے لکھی بھائی اس نے کہاں سے حدیث لکھی؟ یعقوب کلینی کا کیا کام حدیثوں سے؟ کہنے لگے نہیں امام غائب جو تھے نا، امام غائب۔ میں نے کہا امام غائب کون ہوتا ہے؟ امام تو ہمارا حاضر ہوتا ہے جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ امام کیسے غائب؟ امام غائب ہو گیا تو قوم کا کیا ہوگا؟ اب جب امام غائب ہو گیا تو قوم کا کیا ہوگا؟ سمجھ رہے آپ؟ امام اگر غائب ہو گیا تو قوم کا کیا ہوگا؟ امام اگر غائب ہو گیا تو پھر حال کیا؟ ان سے کبھی ہم پوچھتے ہیں غائب کیوں ہوئے تھے؟ کہتے جی پانچ سال کی عمر میں غائب۔ میں نے کہا جی غائب کیوں ہوئے تھے؟ کہتے تو دشمن بہت تھے نا اس لیے غائب ہو گئے۔ میں نے کہا امام اگر خود نکل لیا تو پھر تمہارا کیا ہوگا؟ امام اگر، کہتے کیوں غائب ہو گئے؟ کہنے لگے دشمن بہت تھے۔ میں نے کہا سنو کتنے دشمن تھے؟ کہنے کا 500۔ میں نے کہا ابھی تو 5 لاکھ ہیں، جب 500 تھے تب امام چلے گئے تو 5 لاکھ ہے تو پھر کب آئیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں سمجھے؟ سمجھے؟ وہ امام کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ دشمن بڑھ گئے تھے۔ امام کے، بولو، ہاں لکھا ہے انہوں نے، امام کے جانے کی وجہ یہ تھی کہ دشمن بڑھ گئے تھے۔ میں نے کہا دشمن بڑھ گئے، یہ تو کوئی یہودیوں جیسا عقیدہ۔ وہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہم نے سولی پہ چڑھا دیا، اللہ فرماتا ہم نے ان کو اٹھا لیا ہے، ان کو اٹھا لیا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، امام حاضر ہونا چاہیے۔ ہم امام حاضر پر عقیدہ رکھتے ہیں، تو میں نے کہا نام تو غائب رکھتے ہو تم۔ ان کی بھی ڈرامے بڑے عجیب ہے۔ دور زمانے کا امام ہوتا ہے اور وہ حاضر ہوتا ہے، تو میں نے کہا حاضر کیا ہوتا ہے؟ یہاں تو جگو ہے، یہ حاضری کے رجسٹر کے اندر تو پریزنٹ تو نہیں لکھا ہوا ہے، یہ تو غائب لکھا ہوا ہے۔ تو امام حاضر کہاں سے ہوا؟ اور امام گیا اس لیے تھا کہ اس کے پیچھے دشمن لگ گئے تھے۔ تو اس وقت تو 500 دشمن لگے تھے، اب تم کہتے ہو سنی بڑھ گئے، تو جب سنی بڑھ گئے تو پھر امام کہاں سے آئے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ امام پھر کہاں سے آئے گا؟ کہتے امام آئے گا تو سنیوں کو یہ کر دے گا، اور معاذ اللہ سیدہ عائشہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی قبر پر کوڑے مارے گا، معاذ اللہ علیہ باللہ. ہم نے کہا امام جو ہوگا نا وہ تو ام المومنین کا ادب کرنے والا ہوگا، امام جو ہوگا وہ ام المومنین کا ادب کرنے والا ہوگا، نسبتوں کا احترام کرنے والا ہوگا. امام اگر رسول کا بیٹا ہوگا تو اپنی ماں کو کوڑے مارے گا؟ الحمدللہ ماں کا ادب ہوتا ہے، ماں کا بولیے ادب ہوتا ہے. اگر امام مہدی یقیناً رسول اللہ کے بیٹے ہیں تو سیدہ عائشہ رسول اللہ کی بیوی اور امام مہدی کی ماں نہ ہوئی؟ بولو نا، امام مہدی کی والدہ نہ ہوئی؟ تو توجہ فرمائیے آپ اس بات پر، کس کو پتا تھا یہ ہوگا، لیکن سیدنا عثمان غنی کی ایک ایک ادا اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ وہ مخلصین میں تھے. سیدہ رقیہ سے نکاح ہوا، میں نے اس کو واضح کیا ابن حجر اسقلانی کے حوالے سے. بعض لوگ کہنے لگے وہ نکاح کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ صرف منگنی ہوئی، تو میں نے کہا تیرے کو کیا تکلیف ہے اگر میں نے منگنی کی بات کر دی؟ تو میں نے یہ بات دلیل سے کیا ہے، ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ سرکار کی پہلی دو بیٹیاں جو ابو لہب کے بیٹے کی جانب منسوب تھی، سیدہ رقیہ ام کلثوم، ان کی منگنی ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. بولو منگنی. منگنیاں ہوئی تھی دونوں کی، رخصتی نہیں ہوئی تھی. رخصتی اب ذرا توجہ، میں اس کو اس میں بھی سمجھاؤں گا ابھی آپ کے سامنے. اب سننا ہے نا، تو بیٹا چھیڑ دیا تو اب سن اس کو، کہ منگنیاں ہوئی تھی رخصتی نہیں ہوئی تھی. سیدہ کیونکہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، گندی عورتوں کے لیے گندے مرد ہیں، معنی کہ قاعدہ اس معنی میں عام نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ فٹ ضرور آ رہا ہے. یہ فٹ جو بولیے ضرور آ رہا ہے. اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی، سنو، انبیاء کی بھی اگر عورتیں، جیسے نوح علیہ السلام کی عورت نافرمان تھی لیکن زانیہ نہیں تھی، بدکارہ نہیں تھی، اللہ نے ان عادتوں سے انبیاء کی بیویوں کو بھی پاک رکھا جو ان کے لیے شرم کا باعث بنے. سمجھ رہے؟ قرآن کہتا طیبات للطیبین، پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہیں. الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، پاک عورتوں کے لیے پاک مرد ہیں. مانا کہ اگر یہ قاعدہ واضح نہیں لیکن صادق ضرور ہے کہ جن کے ساتھ اگر یہ ہوگا تو آیت ہم پڑھیں گے. ہر ایک کے لیے اگر نہ پڑھ سکے، لیکن جہاں یہ بات پائی جائے گی ہم آیتیں پڑھیں گے. سیدہ رقیہ طیبین میں سے ہیں، اطیبات، آپ جو ہے وہ پاکیزہ خواتین میں سے ہیں، ٹھیک ہے، پاک بازوں میں سے ہیں. اطیبات للطیبین، آپ طیبات میں سے ہیں، تو اس لیے اس دور میں نکاح جائز تو تھا، یعنی جائز اس لیے تھا، جائز بولیے اس لیے تھا کہ منع نہیں کیا گیا تھا، جائز اس لیے تھا بولیے. اور یہاں پر ایک قاعدہ سن لیجئے، جس چیز کو منع نہیں کیا جاتا وہ جائز ہوتی ہے. جس کو منع کرنا تھا اس کا نام لے کر منع کیا، کہتا فاتحہ پہ دلیل کیا، ہم نے کہا منع کیا کہ نہیں، تو ہم نے کہا یہی جائز ہے. وہ کہنے جی کھڑے ہو کے سلام پہ دلیل کیا، ہم نے کہا منع کیا کہ نہیں، ہم نے کہا یہی جائز ہے. کہنے لگے میلاد پہ دلیل کیا ہے، کیوں کرتے ہیں میلاد، ہم نے کہا منع پہ دلیل ہے کہ نہیں، ہم نے کہا یہی جائز ہے. اس لیے کہ دلیل منع کی دی جاتی ہے، ثبوت کی نہیں. اس لیے ہمارے فقہ میں بھی قاعدہ اصل فی الاشیاء اباحۃن، اصل میں ہر چیز جائز ہے، اصل میں ہر چیز جائز ہے جب تک منع نہ کی جائے. جب تک شراب منع نہیں ہوئی تھی تو پی جاتی تھی، جب منع کر دی گئی تو باز ہو گیا. اس لیے حضور نے فرمایا کہ وہ چیزیں جو اللہ نے حلال کر دی وہ میں نے تمہیں بتا دی، جو اللہ نے حرام کر دی میں نے بتا دی. الحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، ترمذی کتاب الرسیمہ، والحرام ما حرم اللہ فی کتابہ، جو حلال تھی وہ میں نے لکھوا دی، بتا دی نام لے کر، اور جو حلال تھی وہ میں نے بتا دی. ومما سکت عنہ فہو عفا، جس سے میری زبان خاموش ہو گئی اس کا میں نے نام ہی نہیں لیا، نہ اسے حلال کہا نہ حرام کہا، سرے سے اس کو ذکر ہی نہیں کیا، بس وہ جائز تھی اس نے ذکر نہیں کیا. تو شریعت کا قاعدہ یہ ہے، ذرا آپ یاد رکھیں، اصل میں ہر چیز کیا ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے. اصل میں ہر چیز کیا ہوتی ہے، جائز ہوتی ہے، جب تک اس کو منع نہ کیا جائے. اس قاعدے سے ڈر کر پھر اٹھ پٹنگ دلیلیں تو لے کر آتے منع کی، لیکن وہ بنتی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ قاعدہ ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں اصل میں ہر چیز حرام ہے. لیکن میں کچھ دن پہلے ایک پڑھ رہا تھا، کبھی جب ہم دلیل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ فاتحہ کی کیا دلیل، ہم نے کہا دلیل یہ کہ منع نہیں کیا گیا. کہ میلاد کی کیا دلیل، ہم نے کہا میلاد کی دلیل یہ کہ منع نہیں کیا گیا. کہے کہ نیاز کی کیا دلیل، ہم نے کہا نیاز کی دلیل یہ کہ منع نہیں کیا گیا. کہے کھانا سامنے رکھ کر کیوں فاتحہ پڑھتے ہو، ہم نے کہا منع نہیں کیا گیا. کہنے کا پانی کا گلاس کیوں رکھتے ہو، ہم نے کہا منع نہیں کیا گیا. الگ بات ہے کہ ان کی مستقل دلیلیں بھی ہیں، مستقل الگ الگ دلیلیں بھی ہیں، لیکن اس قاعدے پر بتا رہا ہوں کہ جس چیز کو منع نہ کیا جائے وہ جائز ہوتا ہے، وہ تو یہ ہنستے ہیں یہ کیسی بات کر دی آپ نے. میں نے کہا میں حج پر گیا مکہ شریف سے, میں نے عبداللہ بن باز کے فتاوے لیے, وہ کلکتہ سے لوگوں نے اردو ترجمہ کیا تھا, اس میں ایک سوال لکھا ہوا تھا خود کریں, وہ کہتے ہیں نا کہ خود ناچیں تو شوق, خود ناچیں تو, اور الحمدللہ ہم ناچتے نہیں اس لیے میں یہیں پر, کچھ ناچے تو شوق اور کوئی اور ناچے تو کہ جی یہ پیشہ ہے, ہم اف بھی کریں تو ہو جاتے ہیں بدنام. توجہ رکھیں اس بات کے اوپر آپ. اب آپ یہ قاعدہ کہنا کہ یہ تو کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے کہ جس چیز کو منع نہیں کیا گیا وہ جائز, کہتے ہیں میلاد کی دلیل کیا ہے, ہم نے کہا منع نہیں کیا گیا, کہہ رہے اذان سے پہلے صلاۃ والسلام کی دلیل کیا ہے, ہم نے کہا منع نہیں کیا گیا, کہہ رہے کہ جی درود پڑھنے کی دلیل کیا ہے, ہم نے کہا منع نہیں کیا گیا, کہ کھانا سامنے رکھ کر کیوں رکھتے ہو, ہم نے کہا منع نہیں کیا گیا, کہنے کہ یہ کون سا قاعدہ منع نہیں کیا گیا, میں نے کہا کیوں اسے نہیں پڑھا تم نے, قاعدہ نہیں اصل فی الاشیاء اباحۃ, اصل میں ہر چیز جو ہے وہ مباح ہوتی ہے, اور جو یہ کہتا ہے نا اصل میں ہر چیز حرام ہوتی ہے معتزلہ کا عقیدہ, اہل سنت کا نہیں ہے, اصل میں یہ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ اصل میں ہر چیز حلال ہوتی ہے. عثمان غنی کی بحث میں اس کو ذرا سمجھو, پھر میں بات آگے لے کر آتا ہوں, اس کو سنیے ذرا. میں عبداللہ بن باز کے فتاوے لے آیا, اس میں ایک سوال یہ تھا, سوال یہ تھا ایک آدمی سوال کرتا ہے میرے جسم پر بڑے گھنے بال ہیں, میرے جسم پر بڑے گھنے بال ہیں, میں اپنے سینے کے بال نکال دینا چاہتا ہوں, سینے کے بال کیونکہ مجھے گرمی بہت لگتی ہے, میں سینے کے بال نکال دینا چاہتا ہوں, تو کیا یہ عمل میرے لیے جائز ہے یا ناجائز, جائز ہے تو کیا دلیل, ناجائز ہے تو کیا دلیل, ٹھیک ہے اب ذرا واضح کریں. تو بندہ کوئی ان کی اپنی پارٹی کا تھا, تو جواب وہ لکھتے ہیں عبداللہ بن باز صاحب کہ اگر آپ کے جسم پر گھنے بال ہیں اور آپ نکالنا چاہتے ہیں اور عورتوں سے اور نصارہ سے تشبیہ بھی نہیں ہے تو آپ نکال سکتے ہیں, مجھ سے کہتے کو لکھا نا تشبیہ, میں نے کہا آگے بھی پڑھ, ہمارے سوال آگے آ رہا ہے, آگے کیا آ رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی نکال سکتے ہیں, اور آپ نے جو یہ کہا نا کہ دلیل کیا ہے, تو دلیل یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے منع نہیں کیا ہے. تو میں نے کہا جب یہ قاعدہ جب تم خود مانتے ہو, تم کہہ رہے ہو جی اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے, اللہ رسول نے بولیے منع نہیں کیا ہے, تو جب اللہ رسول نے منع نہیں کیا ہے تو پھر یہی تو قاعدہ ہم کہہ رہے تھے جس سے اللہ رسول منع نہ کرے وہ. اس پر ایک لطیفہ میں آپ کو اور علمی سنا دوں, علمی لطیفہ. ثناء اللہ مرتصری اہل حدیثوں کے بہت بڑے مولوی ہیں تھے, کان ملا اہو, تو یہ تھے, ان کا فتاوا ثنائیہ, اس میں انہوں نے تھوڑی کوشش کی ہے کہ سنی اور اہل حدیث کا اختلاف ختم ہو, سنی اور اہل حدیث کا اختلاف, بولو, کوشش انہوں نے کی, لیکن تھوڑی بہت رگ ان کی پھڑ گئی, میں جواب دیتا ہوں ذرا, پورا فتوا پڑھتا ہوں ذرا, ریکارڈ ہو رہا ہے ذرا سنیے. انہوں نے کیا جواب دیا, انہوں نے کہا جی سنی بابی اختلاف ختم ہونا چاہیے, انہوں نے کہا دیکھو ہمارا پہلا اختلاف ہے نظر و نیاز پر, ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب وہ ترجمانی کر کے اپنے لوگوں کو سمجھاتے, کہتے دیکھو بھائی ہم نظر و نیاز کو نہیں مانتے, وہ مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو جو نظر و نیاز کو نہیں مانتے وہ دلیل پڑھتے ہیں وما اہل بہ غیر اللہ, ٹھیک ہے, اور جو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں غیر اللہ کی طرف نسبت نہیں ہے, احسان ثواب ہے, تو کہتے ہیں واقعی میں اگر احسان ثواب ہے تو پھر تو بات مان لینی چاہیے, تو اور اگر احسان ثواب ہے, احسان ثواب تو جائز ہوتا ہے, اپنے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ احسان ثواب تو جائز ہوتا ہے, اور اپنے لوگوں نے آگ دکھائی ہوگی, اب لڑائی اسی دکان پر ہو رہی ہے, تو بند کر دے گا تو پھر آگے چندہ کیسے آئے گا, تو پھر آگے اس کو نپٹاتے ہوئے اہل حدیثیت کی رگ ان میں بڑھتی ہے, کہتے ہیں اگر واقعی میں نظر و نیاز کو تحفے کے معنی میں, کیونکہ نیاز بھی تحفے کو کہتے ہیں نا, تحفے کے معنی میں, احسان ثواب کے معنی میں لیا جائے تو جائز تو ہے, لیکن نام اس کا گیارہویں نہیں ہونا چاہیے, لکھا کیا کتاب میں, یہاں تک جب مان لیا تو اختلاف ختم ہو گیا نا, نہیں سمجھے آپ, جب اس نے اپنے لوگوں کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو یہ نظر و نیاز ہوتا ہے اور جو لوگ اس کے قائل ہیں وہ اس کو غیر اللہ کے تقرب کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے لیے کرتے ہیں, نام اللہ کا لیتے ہیں اور ثواب جو ہے وہ مردوں کو پہنچاتے ہیں اور ولیوں کو پہنچاتے ہیں, تو یہ سارے ثواب ہے, تو کہتا ہے یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی, تو میں نے کہا فتوا ختم کر, لیکن فتوا ختم کرے گا تو لوگ اس کے سر پھاڑ دیں گے کہ تو یہ کیا کر رہا ہے, تو آگے کہتا ہے دیکھو ٹھیک ہے یہ احسان ثواب تو ہے لیکن اس کا نام جو ہے نا وہ گیارہویں نہیں ہونا چاہیے, گیارہویں نہیں ہونا چاہیے, اچھا کیوں نہیں ہونا چاہیے, اس لیے نہیں ہونا چاہیے گیارہویں, اب دیکھو مان گیا لیکن پھر بھی پخ لگایا, اور پخ کیا لگا رہا کہ جی گیارہویں نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ گیارہویں کا نام اللہ رسول نے کبھی لیا نہیں ہے. تو میں نے اس کتاب کے حاشی میں لکھا, میں نے کہا کسی کا کام کبھی آ گئی, میں نے کہا تیرا نام ثناء اللہ تھا, اللہ رسول نے کبھی رکھا تھا تیرا نام, تیری جماعت کا نام اہل حدیث ہے, کبھی رسول اللہ نے نام رکھا تھا تیرے لیے, تیرے فتاوے کا نام جناب جو ہے وہ فتاوہ ثنائیہ ہے, یہ اللہ رسول نے کہا تھا کہ نام رکھنا, تو میں نے کہا بعید نہیں وہ جواب دے گا, یہ تو پہچان کے لیے ہے, تو ہم نے کہا یہ گیارہویں کا نام بھی پہچان کے لیے ہے, احسان ثواب تو ساری امت کو ہوتا ہے لیکن ہوگا کس کے نام کے لیے, تو پہچان کے لیے, تو اختلاف ختم ہو سکتا ہے, اختلاف ختم. بولیے ہو سکتا ہے جب کشادہ قلبی کے ساتھ اس چیز کو قبول کیا جائے. سمجھ رہے ہیں آپ یہ؟ اور آپ کو میں کہوں گا کہ فتاوی ثنائیہ اٹھا کر دیکھیں, اس کے اندر یہ معاملہ اسی طرح لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے کہا جس پر اللہ رسول نے گیارہویں کا نام نہیں لیا تو تُو نے اپنے فتاوے کا نام فتاوی ثنائیہ رکھا, اپنا نام تیرا نام تیرے باپ نے ثناء اللہ رکھ دیا, اور جناب جو تیرے ابا کا نام بھی کسی نے رکھ دیا, اور تیری جماعت کا نام اہل حدیث ہوا. تو یہ سارے نام قرآن و حدیث میں آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ تو میں نے کہا پھر رکھا کیوں؟ کہ یہ تو پہچان کے لیے رکھا نا. تو ہم نے کہا یہ بھی ہم نے پہچان کے لیے رکھا ہے. جیسے آپ کے گھر میں تین بکرے لے آئے اور تین بکرے لائے کے لگے یہ میرے ابا کا بکرا, یہ نانی کا بکرا, اور یہ میرا بکرا. ہم نے کہا یہ بکرے تو اللہ کے ہوتے ہیں, تیرے کیا ہیں؟ یہ تو شرک ہو گیا, جانور حرام ہو گیا. کہنے کہ نہیں تعارف کے لیے. میں نے کہا جیسا تعارف کے لیے تو بکرا لائے اور لائے اللہ کے نام پر, لیکن نام دینے کے لیے تو جب یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ نام جو ہے وہ نام میں جو دے رہا ہوں اپنے نام سے, تو جس طرح شناخت کے لیے تو اپنا نام دے سکتا ہے, اسی طرح سال ثواب کے لیے داتا صاحب اور غوث اعظم کا نام دیا جا سکتا ہے. فرق کچھ نہیں ہے نام دینا. اب ذرا توجہ کیجئے, حضرت عثمان غنی نورین رضی اللہ تعالی عنہ ورداہ عنہ, ٹھیک ہے, اصول کافی کے اندر بھی موجود ہے کہ حضور کی چار بیٹیاں تھیں. کتنی بولو؟ کتنی؟ ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب میں بھی لکھا کہ کتنی بیٹیاں تھیں؟ چار بیٹیاں تھیں. قرآن نے بھی اس بات کو ذکر کیا, یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین, اے حبیب اپنی بیویوں سے کہو, اپنی بیٹیوں سے کہو, تمام عورتوں سے کہو. نساء المؤمنین کو الگ ذکر کیا, بنات کو الگ ذکر کیا. بنات بنت کی جمع ہے, عربی میں جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے, تو بنات کم سے کم تین بیٹیاں تو بنتی ہیں, کم سے کم تین بیٹیاں. اگر کوئی کہے نہیں اس سے مراد جو ہے وہ امت کی ساری عورتیں ہیں, ہم نے کہا آگے بابا اتفاق سے ذکر کر دیا, وہ نساء المؤمنین سارے مسلمان کی عورتوں کو. تو ساری مسلمان عورتیں حضور کی بدرجہ بیٹیاں ہیں, لیکن ان کو الگ ذکر کیا گیا, اور حضور کی جو حقیقی بیٹی ہے ان کو بنات کے ساتھ ذکر کیا گیا. قرآن موجود ہے. تو سرکار کی چار بیٹیاں, سب سے بڑی سیدہ زینب, سیدہ رقیہ بولی رضی اللہ تعالیٰ عنہا, تیسری سیدہ ام کلثوم کہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, چوتھی میری ماں کی عزت ان کے قدموں پر قربان اس سید نساء العالمین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یاد رکھیے گا, یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی میں ذکر کر دوں آپ کے سامنے, توجہ رکھیے, کہ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ یہ چار بیٹیاں, آپ سمجھ گئے اس بات کو, چار بیٹی شروع کی جو بڑی بیٹی ہے سیدہ زینب, یہ حارث کے نکاح میں تھی, اور یہ بدر کے بعد اسلام لے آئے, بدر کے بعد. اور میں کہتا ہوں یہ سرکار کے نسب کا فیض تھا, وہ مومن ہو گئے, ٹھیک ہے. اور سیدہ رقیہ یہ حضرت عثمان غنی نورین کے نکاح میں آئی, اور یہ نکاح میں آئی تو یہ آپ ہی کے حریم میں آئی ہیں. سیدہ ام کلثوم بھی آپ ہی کے حریم میں آئی ہیں. ابو لہب کے بیٹوں سے نسبت تھی, رخصتی, رخصتی بولیے نہیں ہوئی. میں نے یہ بات کی ابن حجر کے حوالے سے, فتح الباری اٹھا کر دیکھیں, انہوں نے کہا جی یہ روایت ہے. مجھے بولے کہ نہیں رخصتی ہوئی ہے, وہ گئی ہیں. میں نے کہا میں نہیں مانتا, جا کیا کر لے گا, میں مانتا ہی نہیں اس بات کو. کیا کر رہا ہے؟ کوئی کفر کا مسئلہ ہے, کوئی ایمان کا مسئلہ ہے؟ اگر میں ان کے لیے یہ بات کروں تو یہ زیادہ مؤکد اور مؤدب ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ ہمارے سر کے تاج ہیں, صحابی ہیں. یزید کے فسخ سے ان کا دامن گندا نہیں ہوتا, اس لیے کہ بیٹا بیٹے کا نیک ہونا یا خراب ہونا یہ خارجی بات ہے, ان کے ذاتی فضائل صحابی ہونا ہے. جس طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان تھا, نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان تھا, حضرت یعقوب کے بیٹے انبیاء تھے. توجہ ہے, نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا. بولیے نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سارے کے سارے نبی تھے. تو کیا یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام سے بڑھ جائیں گے؟ کیا بیٹوں بیٹوں کا مقابلہ کر کے بڑھوتی ہوتی ہے؟ علماء نے کہا بیٹوں کے چکر میں بڑھوتی نہیں ہوتی. بیٹے کا نیک یا خراب ہونا, عورتوں کا نیک یا کافرہ ہونا, یہ خارجی بات ہے. شخصیت کو جب پرکھا جاتا ہے تو اس کے ذاتی کمال دیکھتے ہیں, خارجی باتیں نہیں دیکھتے. حضرت یعقوب کی ساری بیویاں مسلمان تھیں, لیکن حضرت نوح کی بیوی جو ہے وہ کافر تھی. لیکن بتائیے مجھے کیا, کہ حضرت یعقوب کو کوئی حضرت نوح کے درجے میں کھڑا کرے گا؟ حضرت نوح کا رتبہ ان سے بہت بڑا ہے, اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں, اولوالعزم رسولوں میں سے ہیں. حضرت یعقوب پر تو رسول کا دعویٰ نہیں ہوا, نبی کا دعویٰ ہوا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر رسول کا بھی ہوا تو اولوالعزم کا نہیں ہوا. اولوالعزم رسول, توجہ ہے آپ کی, سننا ہے تو پھر سنو بیٹا. یہ صرف کوئی ایک قصہ قاعدہ پڑھ کے تقریریں نہیں ہوتی پتر, امام احمد رضا کا نام لیتے ہیں ان کے درد ہمارے دل میں ہیں، راتیں کھپاتے ہیں مسلک کو پڑھنے کے لیے، تو ذرا توجہ رکھ اس بات پر، حضرت نوح علیہ السلام اول العظم رسول ہیں، یعقوب علیہ السلام پر نبی کا اطلاق ہوا ہے، تو مجھے بتاؤ کہ کیا حضرت یعقوب کے سارے بیٹے نبی ہیں اور ساری بیویاں مسلمان ہیں، تو کیا اس وجہ سے وہ نوح علیہ السلام سے بڑھ جائیں گے؟ تو پہلی بات یاد رکھیں، یہ خارجی فضائل ہیں، قاعدہ سمجھے، قاعدہ کیا سمجھے، اور خدا کے واسطے تحقیق کریں۔ تو سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی بولیے، ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ کا نکاح سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سے ہوا، سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سے بولیے ہوا، اور ہوا ہوا رخصتی ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوئی، میں مانتا ہی نہیں، جاؤ نہیں مانتا، میں ابن حجر کے قول اسی قول پر میرا دل آتا ہے، کیونکہ میرے خاندان کی بات ہے، ہمارے عقیدے کی بات ہے، نہیں مانتا میں اس چیز کو، تم اگر سینکڑوں مثالیں دے دو فلاں جگہ یہ ہوا تھا، میں نے کہا نہیں مانتا، مجھے ایک قول مل گیا، میرا عقیدہ بن گیا، بس ختم ہو گئی بات۔ ہاں اس کے خلاف اگر کوئی شرعی حکم ہے تو مجھے پابند کریں آپ، اگر شرعی حکم نہیں ہے تو میں یہی نظریہ پڑھوں گا کہ سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم پر ان مشرکوں کا سایہ بھی نہیں آیا، سرکار دو عالم نے ان پاک باز بچیوں کو جن کے عقب میں دیا وہ میرے عثمان غنی ہے، یہ ان کا اخلاص ہے، بولیے سبحان اللہ، یہ ان کا اخلاص ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے، یہاں پر میں چند باتیں آخر میں عرض کرتا ہوں، سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے حوالے سے اس قدر با حیا ہیں، اب آخری جملے سنیے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ، اور کچھ یہ بات بڑی بری لگی کہ جب میں نے بنو امیہ کی تعریف کی، میں نے کہا بیٹا جو جملے میں نے لکھے ہیں اس کا ذرا جواب لے آنا، پہلے میں نے بنو امیہ کے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو زیور اسلام سے وابستہ ہوئے ہیں، میں نے مروان کی تعریف نہیں کی، میں نے مروان کی تعریف نہیں کی، میں نے یزید کی تعریف نہیں کی، میں نے حضرت امیر معاویہ کی تعریف کی ہے، میں نے عثمان غنی کی تعریف کی ہے، بنو ہاشم میں تو ابو لہب بھی تھا، بنو ہاشم میں تو ابو لہب بھی تھا، حارث بھی تھے، کئی کافر ہیں، ان بنو ہاشم کی ہم تعریف کریں گے، کنان تنو علیہ السلام کا بیٹا ہے، کہ کنان کی تعریف کریں گے، سنوئے ہمارے نزدیک ایمان دلیل ہے، بنو ہاشم بنو امیہ سے عزت والے ہیں، بنو ہاشم بنو امیہ سے عزت والے ہیں، لیکن عزت ایمان کی ہے، ایمان اگر عثمان غنی میں ملے گا ہم ان کا بھی ادب کریں گے، حضرت امیر معاویہ میں ملے گا ہم ان کا بھی ادب کریں گے، یزید کا ادب نہیں کریں گے چاہے بنو امیہ میں ہو، ابو لہب کا ادب نہیں کریں گے چاہے بنو ہاشم میں ہو، سمجھ رہے میری بات، لیکن اس کے باوجود اگر دونوں جگہ پر ایمان والے موجود ہیں تو بنو ہاشم بنو امیہ سے افضل ہیں، سمجھ رہے بات آپ، یہ کوئی خارجیت نہیں ہے، اور ہمارے نزدیک سنیت یہ ہے کہ جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائے چاہے کسی کو سچ لگے یا برا لگے، مجھے باقاعدہ علماء کہتے ہیں تو کیسے حضرت امیر معاویہ کا نام لے لیتا ہے یار، تو یہاں پر تو بڑے ان کے خلاف باتیں مشہور ہیں، میں نے کہا لوگ مجھے گالی تو دیں گے لیکن دوست سنیں گے تو صحیح نہ کہ وہ صحابی ہیں، تو اور فیس بک پر ادھر مجھے میری بیوی کو میری ماں کو میری بیٹیوں کو مجھے گالیاں دی جاتی ہے، اور میں یہ شرف سمجھتا ہوں کہ اگر میرے خاندان کو گالی صحابی کے لیے پڑ جائے، مجھے گالی صحابی کے لیے پڑ جائے تو یہ میری زندگی کا حاصل ہے کہ الحمدللہ، لیکن جواب وہ نہیں لا سکتے، گالیاں دے سکتے ہیں، اور ہم الحمدللہ دلیل سے ان کی کمر توڑ چکے ہیں کہ حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ میں اور صحابی ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بنو امیہ میں اور صحابی ہیں، ہماری عزت علی اصغر سے نہیں بڑھ گئی، ہماری عزت سیدہ زینب کبریٰ سے نہیں بڑھ گئی، ہمارے گھر کی خواتین کی عزت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں بڑھ گئی، سیدنا علی اکبر سے نہیں بڑھ گئی، امام علی مقام کی جبین مقدس ہماری زندگیوں کی نیکیاں اس کی دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی، تو اگر یہ ہوا ہے تو یہ قربانی کی چیزیں اللہ حق پر ہمیں قائم رکھیں، اگر جو غلطی اس سے معاف فرمائے، ریاکاری سے محفوظ فرمائے، حسد سے محفوظ فرمائے، حق پر اللہ قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، مبالغے سے بچائے، اپنی رضا عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، نفس کے شرارے سے بچائے، شیطان کے مکر و کیب سے بچائے، اور ریاکاری جیسے غلیظ مرض سے بچائے، اپنی رضا کے لیے بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور منہ میاں مٹھو بننے کی تکبر سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت عثمان غنی حیا میں اتنے اعلیٰ ہیں، حیا میں اتنے اعلیٰ ہیں کہ خود فرماتے ولا مسست یدی علی فرجی منذ بیعت رسول اللہ، اپنے ہاتھ کو سنو، سیدنا عثمان غنی کا عقیدہ، دو دفعہ ہجرت فرمائی، دو دفعہ اس لیے ذوالنورین کہتے ہیں، دو دفعہ ہجرت فرمائی اس لیے ذوالنورین کہتے ہیں، ایک دوسرا یہ ہے کہ دو شہزادیاں حضور کی جو تھی وہ ان کے نکاح میں آئی، اس لیے کہتے ہیں ذنورین. بولو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اور حیا کا عالم یہ تھا سیدنا عثمان غنی کا، فرمایا والا مسس تو یدی علی فرج منذبایات رسول اللہ. عقیدہ دیکھیں، فرمایا اپنے دائیں ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا یہ ہاتھ، میں نے اپنا یہ ہاتھ کبھی کپڑے کے اوپر سے بھی اپنی شرمگاہ پر نہیں لگایا. کیوں؟ کہ اس سے میں نے حضور سے ہاتھ ملایا تھا. یہ عقیدہ ہے سیدنا میرے سیدنا عثمان غنی کا. ایسے پاک باز سے جو محبت کرے گا وہی جنتی ہوگا. ادب دیکھیں، لحاظ سرکار کو دعوت پیش کی، یا رسول اللہ آج ہمارے گھر چلے کھانا کھائیں. سرکار نے جمعے کے بعد فرمایا چلو، میں دعوت قبول کرنا تو میرے آقا کی سنت ہے تاکہ عزت دی جائے. سرکار جا رہے ہیں، حضرت عثمان غنی سرکار کے قدموں پر نظر رکھتے ہیں، ایک دو تین. عثمان سرکار نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ فرمایا حضور میرے لیے شرف یہ ہے کہ اللہ کا محبوب میرے گھر آ رہا ہے، تو میں آپ کے قدم اس لیے گن رہا ہوں کہ جتنے قدم اٹھیں گے اتنے غلام آزاد کروں گا، جتنے قدم اٹھیں گے اتنے غلام آزاد کروں گا. تو یہ ایسی عظیم ہنسی ہے جسے دنیا عثمان ذنورین کہتی ہے. عثمان ذنورین کہتی ہے. اور آپ سنیے آخر میں، یہ عظیم ہستی ہوئی کیسے؟ ان کے اندر بھی ہاشمیوں کا خون ہے. حضرت عثمان غنی ذنورین رضی اللہ تعالیٰ کا نسب اپنی والدہ کی طرف سے کیسا ہے؟ آپ جو ہے وہ پانچویں پشت میں باپ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب میں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور حال یہ ہے کہ آپ، یہ بڑی قیمتی بات سنیے آپ، میں چند حوالے لا رہا ہوں. آپ کی جو والدہ کی طرف سے نسب ہے وہ کیا ہے؟ اروا بنت قریظ بنت ام حکیم بیضا بنت عبد المطلب بن ہاشم. یعنی آپ کی نانی جو ہے، حضرت عثمان غنی کی نانی ام حکیم، حضرت ام حکیم البیضا، یہ جو خاتون ہے یہ سرکار کی سگی پھوپھی، سید شہدا کی بہن، سگی بہن، سید صفیہ کی سگی بہن، اور حضرت عبد المطلب کی بیٹی. یہ حضرت عثمان غنی کی نانی ہے. کون ہے بولیے؟ حضرت عثمان غنی کی. اس بات کو پھیلائیں گے آپ، ٹھیک ہے، پھیلائیں گے آپ، ذرا توجہ رکھیے گا. یعنی یوں ہوا کہ سیدہ صفیہ سید الشہدا کی بہن ہے نا، بولو سبحان اللہ. اور یہ وہ عظیم خاتون ہے کہ خیبر کے اندر وہ انہوں نے خندق میں یہودی کو ایک ہی تھپڑ مارا تھا، وہ گر گیا تھا زمین پر، کیونکہ خندق سے یہودی کراس کر کے آ گیا. صحابہ کہنے کہ اس کو کیسے پکڑیں گے، لمبا دراز کت تھا اس کا. سیدہ صفیہ آئیں، اپنے دوپٹے کو اپنے گلے میں باندھا اور اپنا پردہ کیا اور دونوں ہاتھ اس کے سینے پر مارا، وہ نیچے گرا، تلوار اٹھا کے اس کا کام کر دیا. سیدہ صفیہ، حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی زبیر بن عوام کی والدہ ہیں، یہ سرکار کی سگی پھوپھی ہیں. یہ وہ عظیم پھوپھی ہیں، میرے آقا ان سے بڑا پیار کرتے تھے. سید الشہدا جب شہید ہوئے تو یہی دوڑتے ہوئے آئیں، سرکار نے انہیں روک دیا اور کہا کہ انہیں آگے لے جانا نہ دو، کیونکہ سید الشہدا کے جسم اقدس کو انہوں نے جو حال کیا ہے یہ دیکھیں گی تو ناراض ہو جائیں گی اور ان کا دل پھر بھرے گا نہیں. روک دیا، کہا کہ آپ آگے نہیں جا سکتی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرے بھائی کو پھر میری چادر سے کفن دو. تو پھر سید الشہدا کو کفن جو دیا گیا وہ سیدہ صفیہ کی چادر تھی. اور مصعب بن عمیر آپ کے ساتھ مزار میں موجود ہیں، سر مقدس سے لے کر پاؤں تک، گھٹنوں تک وہ کفن آیا اور پاؤں جو ہے وہ برہنہ تھے. سرکار نے احد کے گھاس ادھر رکھوائے اور تدفین کر دی گئی. حضرت امیر معاویہ کے دور میں بارش آئی اور تقریباً 60 سال کے بعد وہ قبر گری، اور قبر جو شہید ہوئی بظاہر ہمارے لیے تو جناب کفن تو تازہ تھا، جو گھاس رکھے تھے وہ بھی ہرے تھے. یہ میرے آقا، بولو یوں سینے پر کرو، میرے آقا سید الشہدا امیر طیبہ اما رسول اللہ حضور سیدنا حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما کی شان ہے. اب دیکھیے، تو سیدنا عثمان غنی کی نانی آپ کی سگی بہن ہے. اب سنیے ذرا، سیدہ صفیہ کی بہن ام حکیم ہے، جس طرح میں نے عرض کیا، تو سیدہ صفیہ کی بہن کے حوالے سے آپ سگے بھانجی کے بیٹے ہوئے، سگے بھانجی کے بیٹے ہوئے، ایک ہی ہے. اب آگے دیکھیے، اور سیدہ صفیہ حضرت عثمان غنی کی والدہ کی حقیقی خالہ ہیں. بولو نا سبحان اللہ. اور حضرت عثمان غنی کے جو والد ہیں، اب آپ دیکھیے کہ حضرت علی کے جو والد ہیں ابو طالب، حضرت علی کے جو والد ابو طالب، وہ آپ کی والدہ ان کی سگی بھانجی ہے. تو کتنے قریب ہیں مولا علی سے، دیکھیے، ٹھیک ہے، رشتے داری دیکھ رہے ہیں. اب آگے چلیے، ایک دو حوالے پڑھتا ہوں. سیدنا علی کی اولاد میں حضرت عثمان کا نام ہے، ٹھیک ہے. کشف الغمہ شیعوں کی کتاب ہے, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ, اس میں موجود ہے کہ حضرت علی کی نرینہ اولاد 14 ہیں. کتنی؟ توجہ سنیے گا, حضرت علی کے بیٹے کتنے؟ 14. اس میں ساتویں نمبر پر جو بیٹا ہے وہ عثمان ابن علی ہے. اور آپ سنو, بندے کو جس سے نفرت ہو, جیسے آپ کو یزید سے نفرت ہے, ہے نا, کوئی اپنے بیٹے کا نام یزید رکھے گا؟ آپ کو امام حسین سے محبت ہے نا, امام حسن سے محبت ہے نا. ابھی ہمارے مصطفیٰ کا بیٹا ہوا, میں نے اس کا نام حسن رکھا. ہاں تو دیکھیے, آپ حسن نام رکھے تو باپ جو ہے نا بچے کا نام وہ رکھنا چاہتا ہے جس کو پکارے تو اس کا دل بھرا ہے, کیونکہ بیٹا قریبی محبت والا ہے, تو نام بھی ایسا رکھتا ہے جس سے نسبتیں بڑھے, شوق بڑھے. تو حضرت علی نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا تھا. بولو سبحان اللہ. ادھر کہیں بغض نظر آ رہا ہے آپ کو؟ اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھا, پتا چلا کہ مولا کائنات کو حضرت علی سے کوئی اختلاف نہیں تھا. ٹھیک ہے, حضرت مولا کائنات کو حضرت علی سے کوئی اختلاف نہیں تھا. اور سنیے, حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ, حضرت علی کے بیٹے کون؟ بولو کون؟ محمد بن حنفیہ. یہ وہ ہیں, ان کے بارے میں شیعوں کا امام نور اللہ شوستری, قاضی ثناء اللہ شوستری نے مجالس المومنین میں لکھا کہ جنگ جمل کے اندر حضرت علی نے جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا اور لوگوں کو کہا, سنو لوگوں, علی کی غیرت اور شجاعت کو دیکھنا چاہتے تو میرے بیٹے محمد بن حنفیہ کو دیکھو. دیکھتے کہ محمد بن حنفیہ اتنے بہادر تھے کہ حضرت علی ان کو دوستوں کی طرح اپنے ساتھ رکھتے تھے. تو سنیو, صرف حسنین کا ادب نہیں, ساری اولادوں کا ادب. ہاں, حسنین کا ادب اس لیے ہوگا کہ وہ سیدہ زہرا سے ہیں, وہ سیدہ زہرا سے ہیں, وہ سیدہ زہرا کے صدف ایک دس سے ہیں, تو وہ حضرت محمد بن حنفیہ سے رتبے میں تو بڑے ہیں, اس لیے کہ سیدہ زہرا کے جو بچے ہیں وہ حضور کے بیٹے ہیں. وہ کس کے بولے؟ کس کے ہیں بولو؟ تو جزوی فضیلت کے ہم قائل ہیں. اب لوگ کہتے ہیں جناب حضرت علی حضور کے اہل بیت ہیں, خلیفہ ان کو بننا چاہیے. میں نے کہا پھر تو حسن کا رتبہ علی سے بڑا ہونا چاہیے, کیونکہ علی تو چچا کے بیٹے ہیں, حسن تو بیٹا ہے. لیکن کوئی شیعہ ہے جو حضرت حسن کو علی سے بڑا کہے گا؟ یہ بڑا بہترین ویلڈ پوائنٹ ہے, غور کریں اس کو. کوئی شیعہ ہے جو امام حسین کو حضرت علی سے بڑا کہے گا؟ کوئی شیعہ ہے جو سیدہ زہرا کو علی سے بڑا کہے گا؟ اگر حضرت علی کی فضیلت یقیناً یقیناً حق یہ ہے کہ اہل بیت میں سے حضور کے چچزاد ہے, بنو ہاشم ہے, اس وجہ سے فضیلت ہے, تو بنو ہاشم میں ہونا نسبی فضیلت کی وجہ سے اگر وہ حضرت ابو بکر پر بڑھ گئے ہیں تو پھر اس مسئلے کو پھر آخر تک نبھاؤ, آخر تک نبھاؤ. اور قاعدہ یہ بناؤ کہ پھر سب سے افضل امام حسن ہے, سب سے افضل حضور ہے, پھر امام حسن, پھر حسین, پھر علی. لیکن شیعہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. لیکن میں کہتا ہوں اس لیے کہ حضرت علی کی نسبت ابو طالب سے ہے اور حسن کی نسبت مصطفیٰ سے ہے. حضور نے خود کہا, اے علی میری اولاد خدا نے تیری پشت میں رکھی ہے, اے علی میری اولاد خدا نے تیری پشت میں رکھی ہے. تو اندازہ لگائیے, تو یہ قاعدہ بنے گا نہیں. یہ کل انشاءاللہ مولا کی شان میں بیان کروں گا, یہ باتیں کل میں لے کر آؤں گا. لیکن سر دس میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ کیا رکھا؟ یہ جو میسج پہ اٹھ پٹانگ باتیں جاتی ہیں تو کل یہ جانی چاہیے, پھر اچھی بات یہ جانی چاہیے, ٹھیک ہے, یہ جانی چاہیے کہ عثمان غنی کی نانی حضور کی سگی پھوپھی ہیں, ہاشمیہ ہیں. آگے کیا لکھنا ہے؟ ہاشمیہ ہیں. او بنو میہ کا تانا دینے والے رابضیوں سنو, ہاشمی یہاں پر آئے, ہاشمی. اور اب آپ سنو, تمہارا اب میں کیسا بیڑا غرق کرتا ہوں, پانچ منٹ ذرا غور کرنا, کہ بنو میہ کہہ کے اہل سنت کو تانا دیتے ہو. اور میں نے پہلے کہا کہ جو ایمان نہیں لائے وہ ہمارے لیے قابل قدر نہیں, چاہے بنو ہاشم ہو, چاہے بنو ہاشم ہو, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم یہ ہمارے لوگوں کا مزاج بھی اور بن گیا ہے نا. میں بھی گیا تھا سیدوں میں تقریر کرنے, تو میں نے کہا سنو بھائی سید بن کے تقریر, یہ دیکھو میرے جیب میں شجرہ پڑھ کے سناؤ, ٹھیک ہے. سید بن کے تقریر, سیدوں کا عقیدہ شیعہ بننا نہیں ہوتا, سیدوں کا عقیدہ سنی بننا ہوتا ہے. سید اس لیے نہیں ہوتا کہ بندہ صحابہ کو گالیاں دے, سید اس لیے ہوتا ہے کہ صحابہ کی غلامی کرے, ٹھیک ہے. تو یہ جو جعلی لوگوں کو یہ لفافے دے دے کے سیدوں کو جو شیعہ بناتے ہیں نا, تو الحمدللہ پھر میں نے ایک مولوی کہنے کا میں جاؤں گا, میں نے کہا نہیں تیرے پہ اعتراض ہوگا, میں الحمدللہ جاؤں گا, رہنے دے. اس لیے کہ تجھے لوگ کہیں گے کہ جناب یہ تو قریشی ہے, یہ تو صدیقی, یہ تو فلاں ہے. تو میں نے کہا پھر ہم سیدوں کے بعد بتاتے ہیں کہ یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. آپ سنیے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے محبت یہ ہاشمیوں کے نسب کی غیرت ہے. ہمارے گھر کے وہ محافظ ہیں, ٹھیک ہے. تو میں سیدوں سے کہتا ہوں جو تمہارے گھر کا محافظ ہو اس کو تم گالیاں دو گے؟ اور میں یہ پوچھتا ہوں, مجھے یہ بتاؤ, سیدنا عثمان غنی کو تم گالیاں دینے کی بات کرتے ہو, سیدنا امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہو, معاذ اللہ. سنو, سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں جو ہمارے نانی سیدہ ام حبیبہ کے بھائی ہیں. تو یہ سیدوں کو کوئی زیب دیتا ہے جو اپنی ماموں کو گالیاں دے؟ امت کا ماموں تو نہیں کہا جا سکتا, امت کا ماموں نہیں کہا جا سکتا, لیکن سید اس کو اپنا ماموں سے لے کہہ سکتا ہے. تو میں سیدوں کو غیرت دلاتا ہوں کہ دیکھو وہ کہ یہ کیا سیدوں کا نسب اجازت دے گا کہ اپنے ماموں کو گالیاں دے؟ اپنے نانا کے حق میں سیدوں میں حبیبہ آئیں کی گویا کہ بھائی کو گالیاں دے. تو لہذا سیدوں کسی کے کہنے پر گمراہ نہ ہو, آؤ سید السادات غوث اعظم کی کتابیں پڑھا کرو, سید السادات سید داتا گنڈوش علی حجویری کی کتابیں پڑھا کرو, سیدوں کی کتابیں پڑھا کرو, تفضیلیوں کی نہیں. امام حسن کو دیکھا کرو, سیدوں کے سردار ہیں, سیدوں کے سرتاج ہیں, سیدوں کے سرخیل ہیں, وہ حضرت امیر معاویہ سے محبت کرتے ہیں. اور سنیے میرے دوستو, حضرت سیدنا علی نے اپنے 14 بیٹوں میں سے 7ویں بیٹے کا نام عثمان بن علی رکھا. حضرت علی کے بیٹے محمد بن حنفیہ, جو میں نے عرض کیا کہ حضرت مولا کے بڑے چہیتے بیٹے تھے, جب ان کا انتقال ہوا تو ان کا نماز جنازہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے ابان بن عثمان نے پڑھایا تھا. دیکھ رہے ہیں آپ محبتیں؟ تو کوئی حضرت عثمان غنی سے اگر ایمانی اختلاف تھا تو جنازہ پڑھنے دیتے کہ تو میرے باپ سے لڑتا تھا, تیرا باپ تو تو میرا جنازہ پڑھائے گا؟ ان کے بیٹے چھوڑتے, لیکن جب آگے کیا, محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نماز جنازہ حضرت عثمان غنی سے نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی نے پڑھایا. اب سنیے آگے, اسی طرح جب آپ کو حصار میں لے لیا گیا تھا, حضرت عثمان غنی کو بولیے حصار میں لے لیا گیا تھا, تو حضرت مولا کائنات کی ہماری شیعوں کی دونوں کی کتابوں سے ثابت ہے, حضرت مولا کائنات نے اپنے دونوں بیٹے حسن حسین کو دروازے پر کھڑا کیا تھا پہرے دارے کے لیے. جب حضرت عثمان شہید ہو گئے اور سیدہ نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی کی اہلیہ نے آ کر اوپر سے شور مچایا, سیدنا علی جب دوڑے تو کاندھے سے چادر گر گئی, پاؤں میں چپل نہیں تھی, دوڑتے ہوئے آئے, خبر پہنچی کہ کیا شہید کر دیا گیا؟ کہا آپ نے اپنے غلام کے سر پر ڈنڈا مارا, کھینچ اس کو خون نکلنے لگا, اپنے بیٹے کو تھپڑ دیا امام حسن کو, کہا جب تم موجود تھے تو باغی عثمان تک پہنچ کیسے گئے؟ یہ درد محبت کو نہیں ظاہر کرتا, یہ درد وفاداری کو نہیں ظاہر کرتا. ہم تو ہاتھ جوڑ کر یہی کہتے ہیں کہ صحابہ اگر اس پاکستان میں امن چاہتے ہو تو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کی بات کرو. ہاں یہ باتیں جو میں نے اختلافی کی ہیں اس لیے کی ہیں, یہ اختلافی نہیں ہے, یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. نیٹ پر اور دیگر گویا کے چینلز پر جو صحابہ کے خلاف تبرہ کیا جاتا ہے, ہم نے اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جواب اس لیے دیا ہے تاکہ ان کے دل سے صحابہ کا بغض نکلے, آ نہ پائے اور اہل بیت سے بھی کامل محبت کریں. تو یہ اتحاد کی ہم نے بات کی ہے. اور یہاں پر آپ سنیے حضرت عثمان غنی کی محبت کتنی ہے. جب سیدہ فاطمہ سے نکاح ہونے لگا نا, سیدہ فاطمہ سے, توجہ ہے, سنو سنو, یہ راتیں بار بار نہیں آئیں گی, اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے, تمہاری عمر میں برکت دے. سنو, سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا, حضرت سیدنا علی کا نکاح جب سیدہ فاطمہ تو زہرا سے ہونے لگا, سرکار نے فرمایا او علی کچھ ہے نہیں, کچھ لایا نہیں گھر کے لیے؟ کہنے لگا حضور کچھ بھی نہیں ہے, ایک ذرا ہے. تو کہا ذرا ہے, اب کیا کریں؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں ہے. کہا جاؤ اسی کو بیچ کر آؤ, کچھ لے کر آؤ, کوئی عطر لاؤ, کوئی جناب کوئی خوشبو لاؤ, کوئی کھانے پینے کی چیز لاؤ, نکاح پڑھائیں تو کوئی چیز تو ہو. اللہ اکبر, تو یہ فقر اختیاری ہے. مولا علی کا نام لیتے ہیں ہمارے پاس پیسے اتنے آ جاتے ہیں, بولو سبحان اللہ. تو یہ مولا علی کی شان ہے نا, تو یہ فقر اختیاری ہے. کیا ہے بولیے؟ میں نے سید الشہداء کے گنبد کو دیکھا کہ گر گیا, قبر بالکل بظاہر ویران نظر آتی ہے. میں نے وہاں دوستوں کو کہا کہ دنیا ملعون ہے, دنیا ملعون ہے. میرے آقا نے فرمایا یقیناً اگر یہ بڑی بڑی کوٹھیوں کی کوئی عزت ہوتی نا تو سب سے بڑی عمارت سید الشہداء کے مزار پہ ہوتی, لیکن اس کی کوئی عزت نہیں ہے, بڑی کوٹھیوں کی کوئی عزت نہیں ہے, بڑے مکانات کی کوئی عزت نہیں ہے, عزت سید الشہداء کی ہے. اگر عزت مکان کی ہوتی تو آج ان کی قبر پر مکان ہوتا, لیکن اگر یہ گر گیا ہے تو اپنے عقیدے کو کمزور نہ کرنا. دراصل ان کی حیثیت کچھ نہیں ہے, سید الشہداء کو جو مقام ہے ان کی قبر اقدس کے اندر ہے نسبت مصطفیٰ کے ساتھ, دنیا کی نسبتوں سے نہیں دیکھنا. اب توجہ کیجئے, سرکار نے فرمایا علی کچھ بھی نہیں ہے. کہ لگے حضور کچھ نہیں ہے میرے پاس, بس میرے پاس جو ہے یہ ذرا ہے. اب کشف الغمہ میں شیعہ لکھتا ہے اس واقعے کو خود, کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد نمبر 1 باب تزویج فاطمہ, حضرت سیدہ فاطمہ سے نکاح کے حوالے سے, غور سے سنیے. فرما قالا, میں اردو ترجمہ ہی کر دیتا ہوں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے حضور کے پاس اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, تو فقال یا علی انطلق, حضرت علی سے فرمایا تم جاؤ. سید عالم میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا یا ابو الحسن ابھی جاؤ اور اپنی ذرا بیچو, اپنی ذرا بیچو اور قیمت لے کر آؤ میرے پاس, لے آؤ تاکہ میں تمہارے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر دوں, اور ضروری سامان لے کر آؤ. حضرت علی کہتے میں گیا اور میں نے 400 درہم میں, 400 درہم میں, کتنے بولو, 400, 30 درہم کی ذرا، کتنی؟ نہیں، 30 درہم کی ذرا تھی، ذرا کتنی کی تھی؟ وہ جو پہنتے نا تاکہ تلوار کا وار نہ ہو، تو ذرا کی قیمت تھی 30 روپے اور بیچ کر آئے 4000 کی. سرکار کے سامنے جب پیسے لگے، سرکار نے فرمایا یہ کہاں سے لائے؟ کہنے لگا حضور بیچ دیا. کہ کتنے میں؟ کہ 4000 میں. کہ 4000 میں؟ ذرا تو 30 کی تھی. کہ جا رہا تھا تو عثمان مل گئے تھے. بولو سبحان اللہ. کہ جا رہا تو عثمان مل گئے. عثمان نے کہا علی کہاں جا رہے ہو؟ کہ لگی ذرا بیچنے جا رہا ہوں، سجدہ سے نکاح ہے. کہ کتنی کی ہے؟ تو کہا نرکھو. کہا ذرا تو بڑی خوبصورت ہے، بیچو گے مجھے ہی بیچ دو یار، مجھے ہی بیچ دو. حضرت علی نے کہا چلو بازار میں بیچ رہا، تمہیں بیچ دیتا ہوں. آپ نے غلام کو کہا ادھر لاؤ، جتنے پیسے خود کے جیب میں تھے اس وقت میں کہتا ہوں لاکھ بھی ہوتے تو دے دیتے. جتنے سرے دس خود کے پاس تھے غلام کی جیب میں تھے سب جمع کیا. کہ گن کتنے؟ 4000 تھے. کہا علی ناراض نہیں ہونا، بس یہ 4000 ہے اس میں دے دو. علی نے کہا یہ 4000 کی تھوڑی ہے، یہ تو 30 کی ہے. کہا نہیں لیکن لگتی بھی تو علی کے جسم کے ساتھ ہے. بولو سبحان اللہ. پہنتا بھی تو علی ہے نا. تو کہا یہ 4000 کم ہے علی، بس یہ لے لو. حضرت علی نے کہا یہ کیا کرو؟ کہا میری مرضی، میں خرید رہا ہوں. اب آپ جذبہ دیکھیے، محبت دیکھیے. 4000 کا ذرا، 30 روپے کا ذرا، 30 درہم کا ذرا 4000 میں خریدا. جب سودا ہو گیا تو کہنے لگے اب یہ ذرا میرے جیسا آدمی کو نہیں پہن سکتا، اس کے لیے تو سینہ اور طبیعت بھی علی جیسی چاہیے نا. تو علی اب میں یہ تمہیں تحفہ دے دیتا ہوں. جب لوٹ کر آئے حضور کو بتایا حضور میرے ساتھ یہ ہوا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ کر دیا اور ساری بات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ذکر کر دی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر حضرت عثمان کے لیے برکت کی دعا فرمائی. یہ محبت ہے. تم تو چارہ نہ بھی کسی کا ناد ہے، تمہارا تو یہ عقیدہ ہے. یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین، توجہ ہے آپ کی. یہ جملے میں اس لیے چباتے ہوئے لاتا ہوں تاکہ آپ اور تیزی کے ساتھ اس حوالے کو قبول کریں. 30 درہم کے ذرا کو 4000 کے درہم میں لے کر واپس کر دیا تحفے کے طور پر. یہ اخلاص کوئی پیش کر سکتا ہے؟ حق بات، ایسا پیار کوئی کر ہی نہیں سکتا. ایسا پیار علی کے ساتھ عثمان کو ہو سکتا ہے، عثمان کے ساتھ علی کو ہو سکتا ہے. ایسا پیار کہیں اور نہیں ہو سکتا. ایسا پیار بولیے، کہیں بولیے اور نہیں ہو سکتا. تو آپ نے سنا، اب یہ ذرا سنیے جلدی سے. عربہ بنت قریظ اور بنت ام حکیم، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہے اور آپ کی نانی ہے. بولو کون ہے آپ کی؟ اور سنیے، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، یہ دونوں آپ کے نکاح میں ہیں، تو یہ دونوں آپ کی زوجہ ہیں. تو یہ دوسری نسبت آئی، ٹھیک ہے. تیسری نسبت ذرا یہاں پر سنو کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی، حضرت علی کے بھتیجے کی صاحبزادی، حضرت علی کے بھتیجے کی صاحبزادی حضرت عثمان کے صاحبزادے ابان کی بیوی ہوئی. کون تھی؟ ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر. حضرت مولا کے بڑے بھائی جو 18 سال بڑے تھے، جعفر بن تیار، ان کے بیٹے عبداللہ، ان کی بیٹی ام کلثوم ہے. ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے صاحبزادے ابان کے ساتھ ہوا اور وہ حضرت عثمان غنی کی بہو بنی. کون بنی بولیے؟ تو اب آپ دیکھیے، حضرت مولا کے بھتیجے کی بیٹی، بھائی ہیں حضرت جعفر تیار، بولو بھائی کون ہے؟ ان کے بیٹے عبداللہ، ان کی بیٹی کلثوم جو ہے، ان کی بیٹی ام کلثوم، وہ حضرت عثمان غنی کی بہو بنی. بتاؤ ہاشمیہ سے نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ او بنو امیہ کے خلاف بھونکنے والوں، بنو امیہ کو بنو ہاشم رشتہ دے رہے ہیں، کیا کرے گا ان حوالوں کا؟ اب آپ دیکھیں، بنو امیہ وہ قدر والا قبیلہ ہے ایمان کے حوالے سے، کہ بنو ہاشم نے غیرت نہیں کی. اور تم سیدنا عثمان غنی پر بکواس کرتے ہو؟ یہ یقین عزت کی بات ہے کہ سیدہ ام کلثوم جو حضرت سیدنا علی مرتضی کی گویا کے بھتیجے کی بیٹی ہے، وہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کے شہزادے ابان بن حسین، ابان بن عثمان کی بیوی اور آپ کی بہو بنی. اہل سنت کے لیے تو بڑے شرف کی بات ہے. بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا پیارے دیکھیے ہے، بہو بنی ہے. اب ذرا توجہ رکھیے یہاں پر. دوسری، کربلا میں سیدہ سکینہ تھی نا، تو سیدہ سکینہ بنتے سیدنا حسین، حضرت امام حسین کی بیٹی سیدہ سکینہ، جو حضرت علی کی پوتی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے زید بن عمر کے ساتھ ہوا. بولو اسی طرح سیدنا حسین کی دوسری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ بنت حسین، فاطمہ بنت حسین یہ حضرت علی کی پوتی ہے، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے عبداللہ بن عمر کے ساتھ ہوا. کتنے رشتے ہو گئے؟ چھ. ٹھیک ہے، ساتواں رشتہ یہاں پر سنیے، ام القاسم بنت حسن مسنہ، حضرت امام حسن کے بیٹے حسن مسنہ کی بیٹی ام القاسم، ان کا نکاح حضرت سیدنا حسن ابن علی کی جو پوتی ہیں، ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے پوتے مروان بن عبان کے ساتھ ہوا. تو یہ ہے رشتے حضرت عثمان غنی کے ساتھ بنو ہاشم کے. بولو سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ کن کے؟ بنو ہاشم کے. یہ رشتے ہیں. اور اللہ اکبر، آخر میں سنتے چلیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان جلالت کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اردہ حصار میں تھے، محاصرے میں تھے. میری پوری تقریر محاصرے کی سنیں گے تو جنگ جمل اور جنگ صفین رکھی ہوئی ہوگی یہاں پر، یہ لے لیجئے. اس میں میں نے اہل سنت کا نظریہ پیش کیا ہے، یا اس کے علاوہ میں نے ابھی حال میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نئی تقریر کی ہے، وہ تفصیلی ہے اس حوالے سے، تو آپ اس کو بھی سن سکتے ہیں. اس میں ساری وضاحت ہم نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے کر دی ہے. اب یہاں پر سنیے آخری بات اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. اپنے دامن کرم کو کھولیے اور میرے آقا کی عنایت کو دیکھیے. جو ٹیڑھا بیٹا ہے وہ دو زانوں ہو کر بیٹھ جائے، بس اب خیرات بٹ رہی ہے. بولیے سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی، حضرت میرے آقا امام ملت و دین امام جلال الدین سیوطی رحمتہ اللہ علیہ، یہ سیدنا زکریہ ہے نا رحمتہ اللہ علیہ ملتان شریف میں، کیسا مبارک آستان ہے. باودین زکریہ کو دیکھا آپ نے؟ باودین زکریہ کا مزار دیکھا ہے نا؟ یہ حضرت عثمان غنی کے بیٹے ہیں. ہاں ہاں، یہ حضرت شاہ رکن عالم کا مزار دیکھا ہے آپ نے؟ ہاں، ان کے پوتے، یہ بیٹے ہیں بیٹے، اور مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے. ہاں، اور اہل سنت کے امام ہیں، جاہل نہیں ہیں، امام ہیں. 400 سے زیادہ ان کے استاد ہیں. شیخ شہاب الدین سہروردی سے بیعت ہوئے ہیں، لیکن ملتان سے گئے تھے پڑھنے کے لیے، بہترین فاضل ہو کر آئے، پڑھ کر آئے، مرید بغداد سے ہو کر آئے. ان کی کرامات یہ ہے کہ غوث آدم کا فیض ان کو ملا، ان کے جسم پر بھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. بولو سبحان اللہ. سیدنا باودین زکریہ علیہ رحمہ، ان کے بارے میں کہا گیا اولیاء میں دو ایسے ہیں جن کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھی، ایک سرکار غوث آدم، ایک باودین زکریہ علیہ رحمہ. بولو سبحان اللہ. سب ہماری ہیں بھائی، بولو سبحان اللہ. یہ سارا وطن ہمارا ہے، بولو سبحان اللہ. پوری دنیا پاکستان ہے، بولو سبحان اللہ. جہاں اللہ والے وہ بھی پاکستان ہے، جہاں مزارات ہیں سب پاکستان ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کو اس نظریے سے لیا گیا ہے. تو سنیے، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین، حضرت امام ملت و دین امام سیوطی لکھتے ہیں، جب حضرت عثمان غنی پر 10 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا، 10 دن کے لیے پانی بند کر دیا گیا، تو 7-8 دن گزر گئے. حضرت عثمان غنی نے خطبہ دیا تھا کھڑے ہو کر، لوگوں سے کہا ظالموں، یہ بحر روما میں نے آزاد کیا تھا، میرے آقا نے جنت کی بشارت دی تھی، مانتے ہو؟ سب نے کہا مانتے ہو. تو کہ شرم نہیں آتی، یہ پانی بھی تم نے مجھ پہ بند کر دیا. سرکاری، لیکن ان کو شکایت نہیں تھی. کیوں نہیں تھی؟ امام سیوطی نے راز کھولا ہے اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر دوڑتے ہوئے آئے، حضرت عمر کے بیٹے دوڑتے ہوئے آئے عثمان غنی کے پاس، اور کہنے لگے ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. کہا کیا؟ کہا میں نے اپنی آنکھوں سے حضور کو مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا ہے. حضرت عثمان غنی کا دور خلافت ہے. کہا میں نے حضور کو اپنی آنکھوں سے، توجہ ہے، حضور کو میں نے اپنی آنکھوں سے مدینے کی گلیوں میں چلتا ہوا دیکھا. عثمان غنی نے سر اٹھا کر مسکرایا، آقا تو مجھے پانی پلا کر گئے ہیں، آقا تو مجھے پانی پلا کر گئے ہیں. تو یا رسول اللہ کرم فرمائیے اس امت پر، یا رسول اللہ ہم قربانیوں کے لائق نہیں ہیں، ہم کیا قربانی دے سکتے ہیں، عافیت فرمائیے، عثمان غنی کا صدقہ عطا فرمائیے، یا آپ کے در کے بھکاری بہت دور سے آئے ہیں، اتنا وقت دیا، مولا کریم ان کے گھروں کو آباد کیجیے. یا رسول اللہ، رب سے کہہ کر ان کے گھروں کو آباد کرائیے، اور میں نسبت مجازی سے کہوں گا، نسبت مجازی سے آپ ان کے گھروں کو آباد کر دیجیے، آپ ان کا بول بالا کر دیجیے، آپ ان کے دلوں کو سکون دے دیجیے، آپ عثمان غنی کی خیرات دے دیجیے، آپ اہل سنت میں اتحاد دے دیجیے، آپ اہل حق میں اتفاق دے دیجیے. ہمیں یک صف ہو کر، خدا کی قسم راتوں کو نیند نہیں آتی، اس لیے دعا کر رہا ہوں، یا اللہ اتحاد دے دیجیے، یا اللہ ہمارے سینوں کو ایک کر دیجیے. یا رسول اللہ، اپنی رضا اور اپنی محبت کی، اپنی محبت کی تسبیح میں ایک دانے کی طرح ہمیں پرو دی دیئے. یا رسول اللہ، سنیوں کے گھروں کو آباد کر دیں، ان کے بچوں کو خوشیاں عطا فرمائے، ان کے گھروں کو آباد رکھیں، یہ نور کوثر کو برکتیں دے دیں، ان کا دونوں جہانوں میں بول بالا کر دے. جو میرا بھائی یہاں پر بیٹھا ہے، جو جائز مراد رکھتا ہے، دنیا کے پورے لوگ وہ بھی شکایت کرتے ہیں، آپ ہم نے ہمارے لیے نہیں کہتے، آپ ہماری دعا کریں، ہمارا تو کام ہے تقریر کرنا، مخلصین تو یہ ہے جو دور سے آتے ہیں، ہم تو اسٹیج لگا کے بیٹھتے ہیں، ہم تو مولوی، ہمارا کام ہے تقریر کرنا، لیکن مخلص تو یہ لوگ ہیں، آپ دعا کریں میرے لیے، آپ بہت نیک لوگ ہیں، آپ دین کے لیے آتے ہیں، اتنے دور سے آتے ہیں، اتنے حالات میں آتے ہیں، اللہ آپ کا آنا قبول کرے۔ میں آپ کے لیے دعا اس لیے کرتا ہوں کہ میری بلے بلے ہو جائے، آپ تو مقبول ہیں، آپ تو گھر سے نکلتے ہیں تو رسول کی نیت سے نکلتے ہیں، ہم تو مولوی لوگ ہیں، ہمارا کام ہی تقریر کرنا ہے، ہم آتے ہیں اپنا سبق سنا کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے بہت بڑا شرف ہے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے، آپ کی نیتوں کی طرح خدا میری بھی نیت کر دے، اللہ مجھے بھی اخلاص دے دے جیسے اخلاص اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ آپ کے گھروں کو آباد رکھے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔